السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا له. ایک لفظ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی ایک ایسا باب ہے کہ جو ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا, پھر ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا, پھر اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. اکثر دادے کے بعد پتہ نہیں ہوتا پر دادے کا نام کیا تھا, اس سے پہلے باپ کا نام کیا تھا, پھر اس کے بعد کا نام کیا تھا, اکثر پتہ نہیں ہوتا. یہ بات ازل سے طے ہے کہ گمنامی ہمارا مقدر ہے, ہم نے گمنام ہو جانا ہے. جتنی بڑی شہرت پالے حکیم طارق اور آپ یا میں یا کوئی, ایک وقت آئے گا ہم گمنام ہو جائیں گے. جتنی بڑی شہرت پالیں, جتنا بڑا مقام پالیں, کمال پالیں, دولت پالیں. میں قبرستان میں جاتا تھا تو ایک بہت مہنگے پتھر کی قبر بنی ہوئی تھی, بہت پرانی, بہت پرانی. لاہور کے ایک نامور آدمی تھے, ان کی قبر تھی. اتنا موٹا ماربل, اتنا بہترین پتھر, یہیں آپ کے لاہور میں سامنے میانی صاحب کے. ایسے میں قبروں کے تختیاں پڑھتا رہتا ہوں, حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر, ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. تو قبروں کے یہ تختے میں تختیاں پڑھتا رہا تو میں ایک جگہ دیکھا تو وہ قبر تھی, تو بہت اس میں قیمتی ماربل لگا ہوا تھا, اور بہت زیادہ ماربل لگا ہوا نہیں تھا, کھبا ہوا تھا. حیران ہوا میں, بھائی پتہ نہیں کس کی قبر ہے. تو قبر نے مجھے بتایا کہ وہ لاہور کا ایک شاہ سوار تھا, ایک نامور آدمی تھا جو لاہور کا تھا اور اس کو دنیا جانتی تھی. پھر میں جب بھی قبرستان سے گزرتا تھا تو وہ قبر پہ نظر ضرور پڑتی تھی, اور میں اس کو کلمہ پڑھ کے, جو بھی اعمال پڑھ کے ہدیہ کرتا تھا. کچھ عرصہ میرا اس طرف جانا نہ ہوا, اس طرف جانا نہ ہوا, اور پھر میں ایک دفعہ گیا تو وہ راستہ تو وہی تھا, وہ قبر نہیں تھی, بہت پرانی قبر تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں گئی. میں نے وہاں کے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا اس نام کی یہاں قبر ہے؟ کہ ہاں ہے. میں نے کہا نہیں ہے. تو وہ مجھے ساتھ آئے جو وہاں کے گورکن کے بڑے تھے, نگران تھے, اور آ کے جو ہے انہوں نے کہا یہ قبر ہے, اس پہ واقعی تختی لگی ہوئی تھی. پر اب حالات بدل یوں گئے تھے کہ وہ نیچے والی قبر کو انہوں نے نیچے دبا کے اوپر مٹی ڈال کے اوپر چھوٹی سی عام سادہ سی قبر بنا دی تھی, کیونکہ وہ شخصیت بہت بڑی تھی. پر اس شخصیت کو جاننے والے ختم ہو گئے تھے, اس کا وقار, اس کی عزت, اس کی شان و شوکت یا اس کا مرتبہ. آنے والوں میں شخصیت میں گرد پڑتی گئی, مٹی پڑتی گئی. تو خاندان والوں نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے, لیکن اب وہاں مٹی ڈال کے اوپر چھوٹا سا کتبہ بنا دیا. اب بھی میں گزرتا ہوں تو حسرت سے اس نیچے دبی ایک اور قبر کو دیکھتا ہوں. تو میرے ایک اندر خیال آتا ہے, یہاں تو پتہ نہیں اس کے نیچے اور کتنی قبریں ہوں گی, اس کے نیچے اور کتنی قبریں ہوں گی. بعض وقت کھانا کھاتے کھاتے احساس ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے جس جسم نے ختم ہو جانا ہے اس جسم کی اتنی سیوا کر رہے، اتنی خدمت کر رہے، احساس ہوتا ہے. اور بعض اوقات سواری میں بیٹھے احساس ہوتا ہے کہ جس جسم نے ختم ہو جانا اس کے لیے تو سواری کیا ضرورت ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نعمت کے طور پہ ملتی ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں ان دو چیزوں کو صحیح طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک وقت ہے اور ایک بخت ہے. یہ دو چیزیں ایسے ہیں جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں. ملتی ہیں، سب کو ملتی ہیں، وقت سب کو ملتا ہے اور بخت بھی سب کو ملتا ہے. کسی کا بخت اس کے گھر تک ہے، کسی کا بخت اس کی صحت تک ہے کہ وہ صحت مند ہے، یہ بخت ہے، دولت نہیں ہے. کسی کو دولت بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، اس کو بخت اس کا بڑھ جاتا ہے. اور کسی کو صحت بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ دولت مند کہے، اس کا بخت صرف اتنا ہے. یہ وقت اور بخت، یہ دو چیزیں سبھی کو ملتی ہیں، ہر اللہ کے ماننے والے کو بھی اور اللہ کا دشمن بھی، اللہ کا دوست بھی، اور مدینے والے کے ماننے والے کے اور نہ ماننے والے، یہ سب کو یہ چیز ملتی ہے، وقت اور بخت. سوچنے کی بات یہ ہے یہ چیز رہ کیسے جائے ہمارے پاس، رہ کیسے جائے ہمارے پاس، چھن نہ جائے. بقول اللہ والے کے کہ وقت اور بخت مہمان ہیں، بڑی امید کے بعد آتے ہیں اور بڑی مشکل سے آتے ہیں، وہ جلد چھن جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے چھنتے ہیں کہ بس چھن جاتے ہیں، بڑی مشکل سے ملتا ہے. اور خاص طور پہ بخت تو بڑی مشکل سے ملتا ہے. وقت تو سب کو مل جاتا ہے، اللہ پاک جل شانہ نے طے کیا جو ملے گا. جب بندہ مر جاتا ہے، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں اس کو، اس کے گھر والے اسے رو رہے ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ گھر کے دونوں چوکٹ کو ایسے ہاتھ سے تھامے اعلان کرتا ہے کہ اس کو کب تک روو گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں خود رونے والے آ جائیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر میں کوئی ایک نہیں چھوڑنا. اس کو کیوں رو رہے ہو، اپنے آپ کو رو. ایک وقت آئے گا اس گھر کے کسی ایک فرد کو میں نہیں چھوڑوں گا. وقت تو سارے گزار رہے پر بخت کسی کسی کو ملتا ہے، یہ چانس ہے. ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا پورا نام ہی ایک ہے کہ واٹ از چانس، موقع کیا ہے. آج ہمیں اگر بخت ملا ہوا ہے، وہ صحت کا بخت ہے، وہ تندرستی کا بخت ہے، وہ عہدے کا بخت ہے، وہ جوانی کا بخت ہے، وہ دولت کا بخت ہے، سانسوں کا تانا بانا چل رہا یہ بھی ایک بخت ہے. یہ بخت جو مجھے آپ کو ملا ہے، یہ دوست ہے، یہ میسر ہے، اس کو میسر بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ بخت چھن جائے. کتنے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کے پاس بخت ہوتا ہے پر اس کو سنبھال نہیں سکتے، اور وہ موقع کے مطابق چلتا ہے. اس بخت کی ایک مدت ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. دولت ملی ہے نا، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، ایک نسل تک چلنی ہے یا اسی ایک نسل میں ہی ختم ہو جانی ہے. ہمارے ایک دور کے رشتے دار ہیں، میں بعض اوقات ان کی ہسٹری کو سوچتا ہوں، بہت ہی زیادہ غریب تھے، بہت ہی زیادہ غریب تھے. محنت مزدوری کرتے کرتے رب نے بخت لگایا، کہ بخت مزدوریوں سے نہیں لگتا، اس کی رحمت سے لگتا ہے، لیکن محنت مزدوری شرط ہے، مزدوریوں سے نہیں لگتا. ہمارے والد صاحب کے گھر میں وہاں ایک خاتون خدمت کرتی ہے گھر کے اندر، جھاڑو وغیرہ خدمت. تو اس کا شوہر فوت ہو گیا، مجھے پتا چلا، مجھے اس کے شوہر کا سارا نقشہ سامنے آیا. میں نے بچپن سے بچپن تک اس کے شوہر کو غریب دیکھا ہے اور مزدور دیکھا ہے اور محنت کرتے دیکھا ہے اور جان مارتے دیکھا ہے، تو پھر اگر محنت اور جان مارنے کا دان ساتھ تعلق کا تعلق اگر دولت سے تھا تو پھر وہ دولت مند مرتا. ابھی چند ماہ پہلے وہ فوت ہوا. مجھے اس کی پرانی سائیکل یاد ہے. سائیکل اس پہ بیوی کو اٹھا کے لے جانا, بچوں کو اٹھا کے لانا. آج بھی چند ماہ پہلے وہی سائیکل تھی, اس کی زندگی وہی تھی, اور وہ اسی غربت کی زندگی میں اس دنیا سے چلا گیا. بخت ایک وقت ہوتا ہے, بخت کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ بخت اور وقت یہ دونوں مہمان ہیں, اور یہ نعمت ہے, کبھی ملتی ہے اور کسی کو ملتی ہے, سبھی کو نہیں ملتی. اگر مل جاتی ہے تو ایک وقت مقرر ہے, لکل شین اجل, ایک وقت مقرر ہے. یہ بخت کب چھن جائے گا, یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, اس کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, یا خود اسی کی زندگی میں. ہمارے رشتہ داروں کا واقعہ سنا رہا تھا کہ بہت زیادہ غریب تھے, دور کے رشتہ دار ہیں, بہت زیادہ. پھر رب نے اتنا نوازا کہ دولت کے انبار تھے. پھر خود دیکھا کہ بیٹوں کو زوال آنا شروع ہوا. ایک بیٹا شکار میں پڑ گیا, تلور کا شکار, سرخاب کا, ہرن کا, تیتر کا, بٹیر کا, خرگوش کا, اس شکار میں پڑ گیا. اور شکار تو پھر رزق کو بھی شکار کر دیتا ہے, بخت کو بھی شکار کر دیتا ہے. اور شکاری جب کسی جانور کے پیچھے اپنی گاڑی دوڑاتا ہے, اسے یہ نظر نہیں آتا کون ہے. اور خاص طور پہ جب ہرنی کو مارتے ہیں, اس کے اندر بچے ہوتے ہیں, تو اس کو جب گولی لگتی ہے وہ فوراً ایسے آسمان پہ دیکھتی ہے اور وہیں فیصلے کرا جاتی ہیں. یہ مجھے ایک نہیں, دو نہیں, بے شمار شکاریوں نے بتایا, کیونکہ میں صحرا کا ایک درویش ہوں, صحرا کا ایک فقیر ہوں, اور صحراؤں سے میری ممانست انست ہے, میری محبت ہے, کیونکہ وہاں مجھے تنہائیاں ملتی ہیں. کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے, یاد تیری دل نشیں ہوتی. تو وہاں مجھے کئی لوگوں نے یہ بات بتائی ہے, پرانے لٹے ہوئے بھی اور تجربہ کار بھی, کہ جس وقت ہرنی کو, بچوں والی کو جب گولی لگتی ہے, تو اس وقت شکاری اندھا ہوتا ہے, اس کے سامنے شکار ہوتا ہے, وہ ایسے اوپر دیکھتی ہے اور زوال کے فیصلے کرا جاتی ہے, ذلتوں کے فیصلے کرا جاتی ہے, فقر کے فیصلے کرا جاتی ہے, غربت کے فیصلے کرا جاتی ہے, کرائسس کے حالات کے, تلکل ایام و نداولہا بین الناس, اس کے فیصلے کرا جاتی ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک بیٹا تو اس دنیا میں چلا گیا, اس کے اوپر شکار کا ایسا کوئی خبت سوار ہوا, بخت اس کے ہاتھوں سے چلا گیا کہ آخر کار اس کو گاڑی سب کچھ بک گیا. پھر ایک گاڑی اس نے کرائے پہ لی تو قرضہ لینے والوں نے وہ چھین لی, پھر موٹر سائیکل کرائے پہ لی تو قرضہ لینے والوں نے تھپڑ مار کے موٹر سائیکل چھین لی. کہنے لگا کرائے کی ہے, کہنے لگا اس کو جا کے پورا کرنا, پہلے ہمارا گھر پورا کر. بخت لپٹ گیا اور وہ شخص فوت ہوا. حالات اور گردش اپنی اولاد کو دیکھ کے, یعنی غربت میں آنکھ کھلی تھی تو غربت میں آنکھ اس کی ختم ہو گئی. یہ بخت اور یہ وقت یہ امانت ہیں, اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بخت اور وقت کی قیمت کو سمجھتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بخت اور وقت کی قدردانی کو جانتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں جو اس قدر کو کھو بیٹھتے ہیں. یہ وقت ملا ہے مجھے اور سمٹتا چلا جا رہا ہے, لپٹتا چلا جا رہا ہے. برکت وقت کی ختم ہو گئی, برکت دن کی ختم ہو گئی, برکت مہینوں کی ختم ہو گئی, برکت سال کی ختم ہو گئی, برکت ختم ہو گئی ہے. اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علامات قیامت میں ایک یہ بھی ہوگا, علامات قیامت میں کہ آدمی سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے, اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے, اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن, اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک شرارا, ایک چنگاری یوں انگارے سے اوپر ہوئی اور بجھ گئی اور اس کا وجود ختم ہو گیا. اور آج ایسے ہی ہو رہا, ان دو چیزوں کی قدردانی کرنی ہے. اور دیکھیں وقت کو گزرنے نہیں دینا، وقت کو تھام کے رکھنا ہے، اس کی لگاموں کو نہیں گزرنے دینا کہ وقت میرے ہاتھوں سے ایسے نکل جائے. نکل جائے گا، میرے بس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، نکل تو جائے گا پر ایسا نہ نکلے. برف گھل جائے گی پر ایسے نہ گھلے پانی کو ٹھنڈا کر کے جائے، گھل تو ویسے جانا ہے، برف کے مقدر میں گھلنا ہے، اور وقت کے مقدر میں ڈھل جانا ہے، نکل جانا ہے، پر ایسے نہ یہ قیمتی بن جائے. دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو وقت کو قیمتی بنائے. میں حضرت مدنی کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، فرمایا لکھا جو جدہ میں رہتا ہے وہ دنیا کماتا ہے، جو مکہ میں رہتا ہے وہ دین و دنیا دونوں کماتا ہے، اور جو مدینہ میں رہتا ہے وہ صرف دین کماتا ہے. چلو مکہ میں رہیں، دین بھی، جدہ میں نہ رہیں، مکہ میں رہ جائیں، دین بھی. ربنا آتے نا فی الدنیا حسنتم افل آخرت حسنتم، مولا دونوں چیزیں ہی میری بہتر نہیں، بہترین کر دے، دونوں چیزیں ایسی کر دے کہ تیرے خزانے میں تو کمی نہیں، تو کر دے. آج یہ جو وقت ملا ہے مجھے آپ کو اور بخت ملا ہے، اس کو قیمتی بنائیں. ہر شخص کو بخت ملا ہوا ہے، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو محلے کے اعتبار سے، کسی کو گھر کے اعتبار سے، کسی کو شہر کے اعتبار سے، کسی کو ملک کے اعتبار سے، کسی کو عالم کے اعتبار سے، ہر کسی کو وقت ملا ہوا ہے. آپ نے کئیوں کے وقت چھنتے دیکھے ہوں گے، کئیوں کے وقت چھنتے دیکھے ہوں گے. اکلا والے تھے، فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا، لوگ بھوکھوں مر رہے تھے اور فقر اور فاقے کی انتہا تھی، کچھ بھی میسر نہیں تھا. ایک لونڈی کو دیکھا، نہایت حسین و شکیل، وہ ایسی گنگناتی ہوئی کوئی جا رہی تھی کوئی شعر و شاعری، نہ فکر نہ فاقہ، نہ کوئی ٹینشن، نہ پریشانی کہ شام کا کیا بنے گا. لوگوں کو تو ایک وقت کی مل رہی تھی، شام کو تو دور کی بات ہے. میں نے پوچھا کون ہے، کہ میں فلاں کی لونڈی ہوں. کہ تجھے پتا نہیں کہ قحط پڑا ہوا؟ مجھے کیا ضرورت ہے قحط کی، میرے مالک کے پاس اتنے بڑے بڑے گودام غلے کے بھرے ہوئے ہیں، اتنا مال پڑا ہوا ہے، اتنے کھانے کی چیزیں ہیں، اتنا کھجور ہے، اتنی شہد ہے، اتنا جبنا پنیر ہے، اور اتنا فلاں چیز ہے، اتنی فلاں چیز ہے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے. کہہ کے چلی گئی، لفٹ ہی نہیں کرائی. میں لفٹ کی بات، چلو آئی تو پھر آئی کو بھی سنا دوں. ایک محدث گزرے ہیں، آمش، آمش، آمش کہتے ہیں چندے کو، آمش، آمش، آمش. تو وہ کہنے لگے کہ ایک خوبصورت خاتون جا رہی تھی، میں جا رہا تھا، مجھے کہنے کی طرح اشارہ کیا ایسے. واہ، بےچارے کو کوئی دیکھ نہیں تھا، آنکھیں چندی، ناک بھدا سا، جسم ایسا تھا، کون اس کو بلائے، کون کہے. کہنے لگا واہ، کوئی پہلی دفعہ کسی نے کہا ادھر آ. کہ میں چلا گیا تو میرے پیچھے آتا جا. میں نے کہا بھی کوئی گھر آئے گا، کوئی در آئے گا، کوئی جگہ آئے گا، کہیں گا چلو اندر چلیں. کہنے لگا، آگے گھر جاتے نا تھا ایک دکاندار تھا، اس کے پاس اشارہ کر کے ایسے کر کے پھر چلی گئی. وہ ہنس پڑا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں ہوں فوٹوگرافر. اس دور میں نا ہوتے تھے فوٹوگرافر، جو بندے کو دیکھ کے اس کی فوٹو ایزٹ بنا لیتے تھے، اسی طرح. مجھے کہنے لگی مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دے. میں نے کہا کوئی دکھا کرے، دکھاؤں گی. کہنے لگی لے آئی، کہنے لگی یہ شیطان، اس کی بنا کے دے. کہنے لگے میں بھی دنیا کا سمجھدار انسان ہوں، وہ مئی میرے ساتھ جو ہاتھ کر گئی آپ تک یاد ہے مجھے. میں بھی ہوں، پر وہ کمائی اور چیز تھی. مجھے کہنے لگی آ، میں بھی ہل پڑا، سبحان اللہ. میں کہہ رہی جی میں، وہ بندہ کہہ رہا میرا جی بھی کہنا مدینے نو جاواں. کہنے لگے وہ چل پڑی چلتے 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 اسی فوٹوگرافر کی دکان پہ جا کے کہنے لگے یہ ہے. تو کیا بات کر رہا تھا انہوں نے کہا گرے بھرے ہیں اور چل گئی. کہنے لگا میں دیکھتے رہ گیا. کمال ہے اس کی مستانی چال کو دیکھتا رہ گیا, اسے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, کوئی پریشانی نہیں. آپ حضرات کو بخت کی کیسی پریشانی ہے کہ آپ کے مالک کے غلے بھرے ہوئے ہیں, وللہ خزائن السماوات والارض, اس کریم کے خزانوں میں زمین و آسمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, آپ کو کیسی ٹینشن ہے, آپ کو کیسی پریشانی ہے؟ یقین جانے کوئی ٹینشن پریشانی ہے ہی نہیں. میرا مالک ہے اور میرا رب ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور میں نے اس کے خزانوں سے لینا ہے اور وہ دینے والا ہے اور میں لینے والا ہوں, بس مجھے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں, مجھے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. جس کے اندر یہ یقین ہے اس کو اللہ کے خزانوں سے ملے گا. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تو تیرے گمان کے بقدر تجھ سے معاملہ کرتا ہوں, تو جیسا مجھ سے گمان کر ویسے معاملہ کروں گا. جس کے اندر یہ یقین ہے کہ بخت مجھے ملا ہے, یہ بخت میں نے بڑھانا ہے, یہ بخت میں نے بڑھانا ہے, تو اللہ اس کا بخت بڑھاتا جائے گا. کیوں؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, بخت دینے سے بڑھتا ہے لینے سے نہیں بڑھتا, دینے سے بڑھتا ہے. مکہ مکرمہ میں میرے ایک رشتہ دار تھے, مجھے پتہ چلا وہ حج پہ آئے ہوئے ہیں. سننے کی بات ہے, میں نے کہیں سے ان کا نمبر لیا, پھر انہیں مدعو کیا. وہاں آئے ہوٹل کے کمرے میں تو حالات سنانے لگے. کہنے لگے میرے والد صاحب جو ہیں فوت ہو گئے, وہ میرے والد کے ایک چچا تھے وہ لاوالد تھے, ان کی اولاد نہیں تھی, ان کے ہاں پلے, ان کے ہاں پلے. تو جب وہ مرنے لگے تو کہنے لگے کہ میری ساری دولت, صاحب حیثیت تھے, میرا یہ بیٹا لے گا جس کو میں نے پالا, ان کی دولت کا جتنی بھی جائیداد حصے ہوئے اور بیٹے کے حصے کے طور پہ انہیں کہ یہ میرا بیٹا لے گا. کہنے لگے میرے والد کے والد نے, میرے دادے نے کہا لا ولد کی دولت اور مال میں نہیں لیتا, اس میں برکت نہیں ہوتی, اس میں برکت نہیں ہوتی, میں نہیں لیتا. کہنے لگے انہوں نے کان میں ایک بات کہی کہ فلاں جو الماری ہے اس الماری کے اندر تھوڑا سا کھودو گے تو اس میں مٹی کے برتن کے اندر اشرفیاں ہیں, وہ تو اسپیشل تیری ہیں, تو لے لینا. کان میں بات کہی. مٹی کی موٹی موٹی دیواریں ہوتی نا, اس دیواروں کو الماری کے اندر ہی کھود کے اس کے اندر دولت کو دفن کر کے اوپر لیپ دیتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے نیچے کچھ ہے یا نہیں ہے. کہنے لگے وہ بات کسی طرح پتہ نہیں کیسے سن لی. ہمارا ایک اور صاحب تھا ساتھ, پڑوسی تھے. کہنے لگے جب وہ فوت ہوئے اور دولت کی تقسیم کا وقت ہوا تدفین کے بعد, کیونکہ تو اولاد تو کوئی نہیں تھی, تو اس نے کہا جی مجھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک دولت پڑی ہے جو الماری کے اندر تو کھودے گا تو اس کے نیچے تجھے ایک مٹی کا برتن ملے گا, اس میں کچھ اشرفیاں پڑی ہیں, وہ تو لے لینا. جب کھودنے گئے دیکھا کہ وہ تازہ تازہ لیپا ہوا تھا, اور جب کھودا تو مٹی کا برتن سارا خالی پڑا تھا. اور جب پتا چلا تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم نے اس جگہ فلاں آدمی کو دیکھا, فلاں آدمی کو دیکھا, اور وہ آدمی ساری زندگی غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزاری. میں نے اس کے تین بیٹوں کو دیکھا, دو فوت ہو گئے ایک زندہ ہے, دو فوت ہو گئے ایک زندہ ہے. اس دن بھی مجھے کچھ دن پہلے ملا, کہنے لگے میری ایک دیوار گری ہے تو وہ تو بنوا دیں آپ مجھے. اس کا ایک بیٹا ہے جو اب, وہ جو تینوں بیٹے تھے وہ خود ساری عمر مزدوریاں کرتا رہا, اور اس کے تینوں بیٹے ساری عمر مزدوریاں کرتے رہے، اور ان تینوں دو فوت ہو گئے بغیر شادی کے، ایک کی شادی ہوئی اس کا صرف ایک بیٹا ہوا، کچھ بھی اولاد نہ ہوئی، کچھ بھی نہیں، دو بیٹیاں ہوئیں ایک بیٹا ہوا، یعنی اولاد سے مراد اور بیٹے نہ ہوئے، وہ بھی مزدوریاں کر رہا، رزق کی بنیاد کہاں سے چلی تھی؟ بخت کو داغدار کر گیا. اور اس بیٹے نے ایک اور زیادتی کی، اس کی سگی پھوپھی تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس کے پاس مال بہت تھا، ظاہر میں غربت تھی، لوگ پیسے دیتے تھے، ذاکر شاغل تھی، غربت تھی. آخری دنوں میں گیا تو ہاتھ میں ہزار کا نوٹ تھا، غنودگی میں تھی. میں نے کہا حکیم طارق ہوں، کہہ رہے جانتی ہوں، کیسے آئے؟ میں نے کہا دعا کر دیں، مجھے پتا ہے 80 سال سے زیادہ کی مائی ہے اور رخصتی کا وقت آ چکا ہے. ہزار کا نوٹ ایسے ہاتھ میں تھا اور مائی نے دعا کی میرے حق میں، اور میرا یقین ہے کہ وہ دعا قبول ہے. نیک خاتون تھی، ذاکر شاغل، قرآن پڑھتی تھی، لوگ غریب سمجھ کے اس کو پیسے دے جاتے تھے، اور اس کا اپنا خرچہ کوئی نہیں تھا، کوئی کھانا دے جاتا تھا، کوئی کپڑے دے جاتا تھا، کوئی چیزیں دے جاتا تھا، وہ سارا نقد مال اس پوتے کے ہاتھ میں آیا جس کے دادا نے الماری کے اندر سے وہ مال نکالا تھا. وہ اس مائی کا سارا نقد مال اس پوتے کے اندر آیا، اور گھر میں وہ مال آتے ہی جو اس عورت نے، وہ مائی نے آنکھیں بند کی، اس کو دفن کر کے آئے، سارا مال اپنے قبضے میں لیا، اور گھر کے اندر تباہی شروع ہوئی. ایک جوان موت ایسے بیٹھے بیٹھے ایک جوان موت یوں گر گئی، اور گھر کے اندر ویرانی، پریشانی، مشکلات اور مسائل. یاد رکھیے گا، بخت آپ کے پاس موجود ہے، ذہن میں رکھیے گا، بخت ہے آپ کے پاس، پر اس کو بڑھانا کیسے ہے؟ بخت ہمیشہ دے کے بڑھتا ہے، لے کے نہیں بڑھتا. ہوں یہ بخت میرے پاس، مائیں اکثر آتی ہیں اور کہتی ہیں دعا فرمائیں بیٹوں کے نصیب اور ان کے بخت اور ان کے مقدر اچھے ہو جائیں، بیٹیوں کے نصیب، بخت اور مقدر اچھے ہو جائیں. کیونکہ مائیں اور باپ اپنی اولاد کو ڈگریاں دے سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جہیز دے سکتے ہیں، جہیز میں گھوڑے، گائیں، بھینس، نوکر نکرانیاں جہیز میں ملتی ہیں، دے سکتے ہیں، باندیوں کی شکل میں دے سکتے ہیں، پر بخت نہیں دے سکتے، بخت نہیں. اس دن ایک نواب کی نواسی میرے پاس آئی، ایک نواب کی، پاکستان میں کتنی ریاستیں تھیں جو پاکستان میں آئیں، ایک نواب کی سگی نواسی، بیٹی کی بیٹی میرے پاس آئی. اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا، وہ بھی اب بوڑھی ہو چکی ہے، تعارف کروایا. میں نے کہا ہاں میں نے نام سنا ہے، پھر میں نے ان کے کچھ ہسٹری پڑھی تھی، میں نے کچھ اس کو ریفرنس بتائے. اس سے کہنے لگی لوگ ہمیں دیکھ کے رش کرتے ہیں کہ ہم شاہی فیملی سے ہمارا تعلق ہے، کوئی ایک ایسا جن ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے بس. اور گھر کے اندر حالات جو اس نے بتائے آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. وہ پہاڑی علاقوں سے وہ بندے میرے پاس آئے، اور ان کے حالات، ان کے واقعات، بخت بڑی مشکل سے ملتا ہے اللہ والو، بڑی مشکل سے سنورتا ہے، یہ نعمت ہے، بخت نعمت ہے، پر کسی کسی کو ملتی ہے، اور اگر جس کو ملتی ہے کوئی کوئی اس کو سنبھال سکتا ہے، ورنہ یہ ہاتھوں سے یوں نکل جاتی ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ سے ایک مدد چاہنے آیا ہوں، پرانے کھنڈرات میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو صرف 14ویں کی رات کی چاند کی روشنی میں نکلتا ہے، پرانے کھنڈرات میں ایک کیڑا ہوتا ہے، یہ ہماری طب کی کتابوں میں، روحانیت اور عملیات کی کتابوں میں ایک چیپٹر باب ہوتا ہے تلسمات کا، یہ اسی میں سے ایک چیز ہے. پرانے کھنڈرات میں ایک کیڑا ہوتا ہے، اور 14ویں کی رات کو چودھویں کا چاند جب پورے جوبن پہ ہوتا ہے اور جس رات میں بادل نہ ہو اور چمکتی ہوئی رات صاف رات ہو اسی وقت نکلتا ہے، یوں نکل کے سات چکر لگاتا ہے، بس اسی میں اگر کوئی بندہ اس کو پکڑ کے ڈبیا میں بند کر لے اور اس ڈبیا کو جیب میں رکھ لے، وہ دنیا کا حاکم بھی ہوتا ہے، وہ دنیا کا سردار بھی ہوتا ہے، اس کے پاس تخت بھی ہوتا ہے، بخت بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ یہ کسی طرح وہ کیڑا میرے ہاتھ میں آ جائے؟ میں کئی کھنڈروں میں گیا ہوں، چودھویں رات کی ساری ساری رات میں جاگا ہوں، سانپوں اور بچھوں سے واسطہ تو مجھے پڑا ہے پر اس کیڑے سے واسطہ میرا نہیں پڑا، میں بخت کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا تجھے میں بخت کی تلاش کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ دو بندے جا رہے تھے، نہیں ایک صاحب تھے جو آنکھوں سے، ایک آنکھ نہیں تھی ان کی، ایک آنکھ نہیں تھی۔ انہوں نے پوچھا تیری آنکھ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ یا کیا کہانی ہے؟ کہنے لگا دو آدمی جا رہے تھے، مجھے کہنے لگے کہ تو بات سانپوں کے شہنشاہوں کو جانتا ہے؟ میں جنگل میں رہتا تھا، سنا ہے اس جنگل کے اندر ہیں۔ کہنے لگا میں تو نہیں دیکھا تو نہیں، میرے بڑے بتاتے ہیں اس جنگل سے پار ایک چھوٹا سا جنگل اور آتا ہے، وہاں سانپوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، چودھویں رات کو وہ نکلتا ہے، دو سانپ ہوتے ہیں، ان دونوں سانپوں کے اوپر وہ سواری کرتا ہے اور اپنی نگری کی دیکھ بھال کر کے پھر بل میں چلا جاتا ہے، پھر ہر مہینے کے بعد نکلتا ہے چودھویں کی رات چودھویں کے چاند میں۔ کہنے لگا تو اس کو دکھا دے گا منہ مانگا تجھے؟ کہنے لگا میں نے دیکھا نہیں، میرے والد نشانیاں بتاتے تھے۔ کہا ان نشانیوں ہمارے ساتھ چل، تجھے منہ مانگا دے گئے، جو کچھ تو چاہے گا تجھے دیں گے۔ کہنے لگے ہم گئے، چودھویں کی رات کا انتظار کیا، چودھویں کے دن کا، ہم وہاں گئے اور اس جگہ مقررہ جگہ پہ بیٹھے، ہم چھپ کے بیٹھے، تھوڑی دیر ہوئی کہ پرندوں کے اندر کوہرام مچا، بھاگنے لگے، جو درختوں پہ پرندے تھے وہ شور شرابہ کرنے لگے اور ہر چیز کو دیکھا کہ وہ دوڑ رہی ہے، تو وہ خوش ہوئے، ان کی آنکھوں میں چمک ہوئی کہ ہاں سانپو کے شہنشاہ کے آنے کا وقت ہے، کہ ہر چیز کو خوف ہے، ہر چیز کو ڈر ہے، کیونکہ سانپو کا شہنشاہ بس ایسے جس کو دیکھ لیتا ہے وہ چیز جل جاتی ہے، جس کے اوپر نظریں جما دیتا ہے، وہ پرندہ ہے، وہ ہاتھی ہے، وہ شیر ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ ویسے بھی مجھے اس دن ایک صاحب بتا رہے تھے نیشنل جیوگرافی میں، وہ کہتے میں نے دیکھا ایک سانپ ہے، وہ اپنی زہر ایسے پچکاری کی شکل میں پھینکتا ہے، بس ایسے پھینکتا ہے اور آنکھوں میں پھینکتا ہے، خاص طور پہ بندہ اندھا ہو جاتا ہے، ورنہ جہاں پھینکتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لگے ہر طرف بھگ دڑ مچی، بھاگ دوڑ، ہر طرف پریشانی، حالات، خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایسے پتوں کی سرسراہٹ دیکھی، دو بڑے سانپ تھے، ایک بالش جتنا چھوٹا سا سانپ تھا، اس کے سر پہ تاج تھا اور اس کی سواری تھی اور وہ سر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ان کے پاس کوئی اسم تھا، یہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ اسم پڑھ کے اس کے ارد گرد کڑا دیا اور کڑا دیتے، وہ کڑا دیتے تھے، وہ آگے چلے جاتے تھے، پھر ان کا کڑا ٹوٹ جاتا تھا، پھر کڑا دیتے تھے، آگے چلے جاتے تھے، پھر ان کا کڑا ٹوٹ جاتا تھا، آخر ایک کڑے میں وہ رک گئے، پھر انہوں نے کڑے کو تنگ کرنا شروع کر دیا، وہ سمٹنا شروع ہو گئے، کڑے کو اور تنگ کیا، حتیٰ کہ وہ سانپ کنڈلی مار کے بیٹھ گئے اور وہ چھوٹا سانپ جو شہنشاہ تھا وہ بھی سمٹ کے بیٹھ گیا، انہوں نے ہاتھ سے کچھ ایسا پڑا کہ چھوٹے سانپ کو اٹھا لیا، کڑے کو توڑا، جو خادم سانپ تھے وہ کوئی ادھر گیا، اس چھوٹے سانپ کو انہوں نے مار کے لکڑیوں سے جلایا، جلا کے اس کی راکھ بنا کے آنکھوں سے سرما لگایا، ایک سلائی ادھر، ایک سلائی ادھر، اور کہا کہ میں جو بیٹھا تھا، انہوں نے آنکھوں سے سرما لگایا نا تو ایک دم پاگل ہو گئے، ساری کائنات کے نیچے خزانے انہیں نظر آنا شروع ہو گئے، میں جو دیکھا، میں نے پوچھا کیا ہوا، ایک سے منہ سے نکلا خزانے نظر آنا شروع ہوئے، وہ سلائی جو انہوں نے پھینک دی تھی میں نے اٹھا کے ایک آنکھ میں لگائی، ابھی دوسری آنکھ میں لگایا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تو کیوں لگا رہا ہے اور تجھے کیا نظر آیا؟ کہ خزانے نظر آ رہے ہیں ایک آنکھ سے. کہا انہوں نے مجھے لٹا کے میری زبردستی وہی آنکھ نکال دی اور پھر مجھے باندھا، منہ سے ہاتھوں سے باندھا، کہا جو کہ تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ منہ مانگا تجھے انعام دیں گے، تیرا منہ مانگا انعام یہ ہے کہ تجھے زندگی دے کے جا رہے ہیں، جاؤ. تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم منہ مانگا انعام دیں گے اور تیرا منہ مانگا انعام یہ ہے کہ تجھے ہم زندگی دے کے جا رہے ہیں، ہم تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور کہا کہ اس دن سے میری ایک آنکھ ختم ہے، پر میں نے اس ایک آنکھ سے کائنات کے سارے خزانے آنکھوں سے دیکھ لیے تھے. میں نے کہا ایک عمل میرے پاس بھی ہے ایسا. تو وہ چودہویں کی رات میں نے اس سے کہا تلاش کر کوئی کھنڈر اور چودہویں کی رات ہو، اور اس چودہویں کی رات میں پھر کوئی سانپ کا سردار نکلے اور اس کو جلائیں اور یوں سرما لگائیں ساری کائنات کے خزانے تیرے میرے پاس ہیں. پھر میں اسے کہا کہ تو بخت چاہتا ہے، تجھے ایک بخت اور واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس تو ہیں واقعہ اور کہانیاں اور سناتا ہوں. وہ درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے. ساری دنیا اور دنیا کے کچھ لوگ ان سے اللہ اللہ سیکھتے تھے. نام ان کا اصل سلطان احمد تھا اور کسی اللہ والے نے ان کا نام محمد عبداللہ رکھ دیا سلطان احمد. ان کا جو چھوٹا سا مدرسہ تھا اس میں اساتذہ کی تنخواہیں بھی نہیں ملی تھیں اور طالب علموں کو آخر میں دال رہ گئی تھی وہ بھی نہ ملی، کھانے پینے کا سارا نظام ختم ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا. حتیٰ کہ ہفتوں گزر گئے فاقوں کو اور فاقوں پہ فاقے ہفتے گزر گئے. آخر کار سب نے احتجاج کیا کہ اساتذہ کہنے لگے ہم چھوڑ کے جا رہے، کمزور طلبا کہنے لگے کہ ہم بھی جا رہے. اچھا کہنے لگے ایسا کرو مجھے صرف 3 دن دے دو، اگر 3 دن میں تمہیں کچھ نہ ملے تم چلے جانا. اس نے کہا جی ہماری برداشت سے کام باہر ہو گیا، فقر فاقہ غربت بھوک تنگ دستی بچوں کا بلکنا، آپ کہتے ہیں کہ 3 دن. انہیں کہ 3 دن دے دو، 3 دن کے اندر انتظام کر لوں گا. وہ فقیر بیٹھ گیا اور سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع ہو گیا، پر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ایسی تھی کہ اس نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا تھا. میں جسے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. ہم تو اکثر دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے کہاں ہیں. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا، ہم تو اکثر دعائیں پڑھتے ہیں. ہمارا خیال کہاں، ہمارا دھیان کہاں، ہمارا تصور کہاں، ہمارا وجدان کہاں، ہماری سوچیں کہاں. اس کی شان کریمی ہے پھر بھی کہتے ہیں جا قبول کر دیا، جا تجھے دے دیا. اس کی شان کریمی ہے، ہم تو اکثر دعائیں پڑھتے ہیں، اکثر دعائیں پڑھتے ہیں. وہ درویش بیٹھ گیا اللہ سے صرف سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ. اور جب سورۃ فاتحہ میں آتا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو اتنے وجد سے، وجدان سے، درد سے، سوچ سے. اور یہ اس وقت چیز آتی ہے جب کئی دن کا فاقہ ہو، پیٹ تیرا بھرا ہوا ہو، یا تو نے روزہ رکھا ہوا اور شام کو بہترین کھانوں کی خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں. نا پہلے کشتیاں جلا، پھر یقین کی دنیا کا پہلا قدم رکھ. تجھے 2 دن کا فاقہ آ جائے، بھوک پیاس آ جائے. یہ تھوڑا سا ذائقہ میں نے مکلی کے قبرستان میں چکھا ہوا ہے. 2 دن کا فاقہ آ جائے، بھوک پیاس آ جائے، پھر دیکھ خشکویں پانی دیتے یا نہیں دیتے. پھر دیکھ ہاں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ایسے نہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دیں. ایک جوان مجھ سے کہنے لگے جی میں کمزور آدمی ہوں، مجھے کوئی جاب دے دیں. میں نے کہا تھوڑا سا تو ایڑیاں رگڑ، زمزم ایسے تو نہیں نکلے گا، تھوڑی سی ایڑیاں رگڑ تو صحیح. یہ ٹھیک ہے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ ہمیں وہ تکلیفیں، وہ مشقتیں، وہ مجاہدے، وہ قربانیاں نہیں دیتا، وہ تھوڑے سے ہی آنکھیں بھیگی ہو جائیں، اور کریم یہاں تک کہ کہتے ہیں آنکھیں بھی بھیگی نہ ہوں، رونے والی شکل ہی بنا لے، ارے تیرے پاس روپ نہیں بہروپیا ہی بن جا، اللہ کہتے ہیں تیرے بہروپیے کو بھی قبول کر لوں گا، روپ نہیں ہے، روپ اصل آنسوں، بہروپ نقلی آنسوں، اور نقلی آنسو بھی نہیں، نقلی آنسو بھی نہیں، ایسے رونے والی شکل، کہتا ہے کریم کہتا ہے اچھا قبول ہے کوئی بات نہیں، اچھا قبول ہے کوئی بات نہیں، کیا بات کر رہا تھا؟ جب پہنچے نا ایا کا نا وہ دو وہ ایا کا نستعین، اس کو دہرایا بہت دوہرا، لا تعداد کچھ نہیں، یہ میں بخت کی بات کر رہا ہوں، بخت میں دو چیزیں آپ کو ابتدا میں عرض کی ہیں، وقت اور بخت، یہ ہمیشہ ساتھی ہوتے ہیں اور کسی کسی کے ہوتے ہیں، اور یہ ہیں بڑے عجیب، بہت جلد ہاتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آج بخت اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ ہزاروں واقعات میری آپ کے سامنے ہیں، آج وہ ہے جس کو بڑے بڑے سلام کرتے ہیں، کل وہی ہے جس کو دیکھ کے منہ موڑ لیتے ہیں، پرلی طرف منہ کر لیتے ہیں، بخت پل میں منہ موڑ لیتا ہے، بخت پل میں راہیں بدل لیتا ہے، راہیں بدل لیتا ہے، جب غربت، جب تنگ دستی حالات ہوتے ہیں، جب ڈوب رہا ہوتا ہے، اس حالت میں جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، وہ حالت اور ہوتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ اس درویش نے، صوفی عبداللہ صاحب تھے ماموں کانجن کے اللہ والے تھے، اس کیفیت کے ساتھ اس درویش نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، پر پڑھنے کا انداز کچھ اور تھا، وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا وجد تھا، وہ کیا وجدان تھا، وہ کیا درد تھا، وہ کیا سوچ تھا، وہ کیا مانگنے کا انداز تھا، وہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کیا رابطہ تھا، کیا تعلق تھا، کیا عشق تھا، ایک طرف بھوک، ایک طرف پیاس، ایک طرف فاقہ، ایک طرف غربت، ایک طرف حالات کی سختی اور تلخی، اور ایک طرف احتجاج کیا اب ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ایک طرف اس درویش کی یہ کیفیت، اور پھر اللہ سے کس حالت میں اس فقیر نے مانگا ہوگا، آپ مجھے وہ حالت بتائیں، شاید مجھے بھی سمجھ نہ آئے اور آپ کو بھی سمجھ نہ آئے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، وہ کیفیت، وہ درد، وہ سوز، اور وہ انداز، بس عجب تھا، کہتے ہیں کہ میں دو دن ہی گزرے تھے، دن رات پڑھ رہا تھا، اٹھتا تھا، نماز پڑھ لیتا تھا، جماعت میں چلا جاتا، آتا تھوڑا سا کھا لیتا تھا، زیادہ اس لیے نہیں کہ پھر حاجت کے لیے اٹھنا پڑے گا، دو دن میرے گزر گئے، دو راتیں گزر گئیں، تیسری رات میں پڑھتے 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 یوں ایک دم اونگ آئی، تو اونگ آنے کے بعد فرمایا تیرے نیچے ایک دیگ پڑی ہے، اس میں سارا سونا ہے، دولت ہے، یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا خزانہ کہیں دور تھا، تیرے مانگنے اور سورۃ فاتحہ کی برکت سے بخت ہم نے اٹھا کے تیرے قدموں میں ڈال دیا، تھا دور، آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ خزانہ یہاں سے تھا، یہاں سے وہاں دور چلا گیا، یہ بات ٹھیک ہے، میرے کئی مشاہدے ہیں، خزانہ ٹریول کرتا ہے، آگے چلتا ہے، آپ نے ایک بات سنی ہوگی خزانے میں سانپ ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، وہ جنات کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو سانپ کی شکل اختیار کر لیں یا کوئی بھی کر لیں، اللہ کے امر سے جنات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنا ہے، اور یہ بخت کس کے مقدر کا ہوتا ہے یہ خبر نہیں ہے، قرآن میں بھی ایک خزانے کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار کو توڑ کے جو ہے نیا بنا دیا، دیوار کو توڑ کے نیا بنا دیا، یہ کیوں نیا بنایا؟ ان کے نیچے خزانہ تھا، اور اگر یہ گر جاتا, بچے چھوٹے ہیں لوگ لوٹ لیتے, لوٹ اس دور میں بھی تھی, لوٹ اس دور میں بھی تھی, لوگ لوٹ لیتے, اور یہ بڑے ہو جائیں گے پھر یہ خزانہ لے لیں گے. اور خزانہ کیوں تھا, حفاظت کا نظام کیوں گیا؟ قرآن کہتا ہے وکانا ابوہما صالحا, کہ ان کا باپ نیک تھا. یہ درباروں والے جتنے آستانوں والے ہیں نا گدی نشین, یہ پینشن کھا رہے ہیں. مجھے شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے گدی نشین کا بیٹا ملا جدہ میں. جدہ میں ایک گھر ہے, وہاں جاتا ہوں, مخلصین ہیں, انہیں کے خاندان میں ہیں, حضرت عقیل امت کے خاندان کے تھانہ بھون کے ہیں, ان کے ہاں جاتا ہوں, نیک لوگ ہیں. وہاں ملا تو میں نے کہا کہ دولت رزق, کہنا کہ نہیں اس کی کمی نہیں ہے. او ہو شاہ عبد القدوس گنگوہی, میرا واقعہ یاد رکھنا, میں کہیں اور جگہ جا رہا ہوں, میں بائی پاس میں جا رہا ہوں, یاد رکھنا واقعہ. شاہ عبد القدوس گنگوہی کا ایک واقعہ سنا دوں, وقت کا ایک, کہاں پہنچا تھا میں نے, کہاں چھوڑا تھا واقعہ, دیکھ پہ, دیکھ پہ, ارے دیکھ پہ چھوڑا تھا, ابھی دیکھ نکالتے ہیں, دیکھ تو صحیح مجمع میں بانٹتے ہیں, دیکھ جو جس کے مقدر میں آئے گا. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درویش گزرے ہیں چشتی سلسلے کے. ایک جادوگر نے ان پہ جنات بھیجے, جادوگر نے, اور جنات بھیجے کہ جا کے ان کو پریشان کرو. جنات آئے نا تو شیخ نے فرمایا جاؤ اس کو اٹھا کے لے آؤ, ادھر سے طاقت زیادہ تھی نا, اس کی طاقت چھوٹی تھی. وہ جنات گئے خود اسی کو اٹھا کے لے آئے. ہاں بھائی خیریت تو ہے, کیوں درویشوں کو پریشان کرتا ہے, تو نے یہ بھیجے تھے بھیا, یہ بھیجے تھے جا کے ہمیں تنگ کرو, اب کیا پروگرام ہے, چاندا کی ہے, معافی دے میں, چلو بھائی جاؤ اس کو چھوڑو. ان کے گدی نشین, ان کے گدی نشین ہیں مہتاب عالم قدوسی المعروف گڈو میاں. ان کا بیٹا میرے سامنے کھڑا تھا, کہنے لگے اس کی شادی ہے فلان تاریخ کو, آپ آ جائیے ہمیں خوشی ہوگی. پھر مجھے 100 ریال دیا, 100 ریال دیا. انہیں پتا چلا کہ کوئی پیر ہے, ایک نمبر یا دو نمبر پتہ نہیں, اللہ ہی جانے, اللہ کے پتہ نہیں تخت, اللہ کے کھاتوں میں کیا لکھا ہوا ہے, خدا کی باتیں خدا ہی جانے. تو جاتے ہوں مجھے نا 100 ریال دیے, اسی سفر کی بات کر رہا ہوں. میں نے وہ 100 ریال انگلی سے اس کے اوپر کچھ لکھا, لکھ کے میں نے کہا یہ آپ کو ہدیہ ہے انشاءاللہ, ان کو ہدیہ کر دیا. بات میں کر رہا تھا دولت, کہنے لگا نہیں نہیں وہ اللہ نے بہت زمینیں چیزیں بہت ہیں. تو اندر آواز آئی حضرت شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ کی, ہاں میں نے کہا یہ سارے پینشن کھا رہے ہیں, بخت ان کی نسلوں میں چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے. فرمایا کہ یہ دیگ ہے کہیں اور تھی, ہم نے حکم دیا ہے, ہمارے حکم سے چل کے آپ کے قدموں میں آئی ہے, اس کو استعمال کریں. شیخ کے مور تک, مرنے تک, اس دنیا سے پردہ کرنے تک نہ کبھی تنگی آئی ہے, نہ کبھی کمی آئی ہے, ہمیشہ دولت, چیزیں, مال ان کے پاس بے بہا ہوتا تھا. بس 2 دن کا چلہ کاٹا ہے, 2 دن کی مشقت کی ہے, 3ری رات کو دیگ اللہ نے قدموں میں ڈال دی ہے. ایک بخت کا انداز ہے سانپ کا سرما, ایک بخت کا انداز ہے کھنڈر کا کیڑا, ایک بخت کا انداز ہے فورت فاتحہ کے ذریعے اللہ سے مانگنا. بولو کون سا بخت چاہتے ہو, بتائیں کون سا بخت چاہتے ہیں. کھنڈر کا کیڑا تجھے ملے نہ ملے پتہ نہیں, ڈبیا میں بند کر. ہمارے ایک ساتھی ہیں, مجھے کہنے لگے میں ایک چلہ کر رہا ہوں, خضر کی مٹی محمد کا نور, او میرا کام کر دو ضرور. کہنے لگے میں یہ چلہ کر رہا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہیں مہنگائی کے بارے میں اکثر پریشان رہتے ہیں بےچارے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, کھتری شیخ ہیں, اور اکثر بےچارے بہت زیادہ حالات حاضرہ سے متاثر رہتے ہیں. میں شیخوں سے معذرت ہے, اللہ کے سخی بندے بھی پڑے ہوئے ہیں لوگوں نے, میں نے تو کہا ہے کہ شیخوں اور آرائیوں کے بارے میں ایسی مثالیں بنائی ہوئی ہیں, میں نے تو بڑے سخی سخی سے سخی آرائی دیکھے ہیں, حقائق سے کہہ رہا ہوں, حقیقت سے کہہ رہا ہوں. میں نے تو ایک آرائی کو کہا, میں کہا تو اندھا آرائی ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھ تو صحیح, مستحق بھی ہے. کہنے لگا وہ دیکھتا ہے, وہ مجھے بغیر مانگے دیے جا رہا ہے. تو بولے وقت کا کون سا انداز چاہیے, دیکھ والا, سانپ والا, یا وہ کیڑے والا جو ڈبیا میں بند ہو جائے؟ اور کہنے لگے جی دو راتیں ہم جاگنے کو تیار ہیں, لیکن دو راتوں سے پہلے ان کی زندگی کا پچھلا مجاہدہ بھی ذرا دیکھ لینا. کہنے لگے دو راتوں میں دیکھ نکلے تو کون سی بات ہے, حکیم تارے کا بھی آج رات بیٹھ جائیں گے. ہاں اس سے پچھلا مجاہدہ بھی ضروری ہے اور وہ یقین بھی ضروری ہے, ورنہ کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے. اللہ خزانے سمیٹ کے تیرے قدموں میں ڈال دے. یہ وقت کسی کو ملتا ہے, کسی کو بیٹوں کی شکل میں ملتا ہے, کسی کو حسن و جمال کی شکل میں ملتا ہے, اور کسی کو دولت اور اقتدار کی شکل میں ملتا ہے, کسی کو علم اور حافظے کی شکل میں ملتا ہے, کسی کو فصاحت و بلاغت, کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے وقت. آپ میں سے غریب فقیر سے فقیر شخص اس کو وقت ملا ہے اور ملتا ہے, پر یہ ملا ہے اگر رہے کیسے, اور یہ ملا ہے تو سنبھال کے کیسے رکھیں, اس کا سنبھالنا بڑا مشکل. ہاتھ سے یوں ایک پل میں پھسل جاتا ہے, نکل جاتا ہے, ایک پل میں نکل جاتا ہے, بغیر بتائے آتا ہے. یاد رکھیے گا وقت پہ بات کر رہا ہوں, بغیر بتائے آتا ہے اور بغیر بتائے نکل جاتا ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, بڑی لمبی زندگی کا سفر کر کے ایک درویش کے پاس پہنچا, ایک اللہ والے کے پاس پہنچا, بہت لمبا سفر کر کے. اللہ والے نے اعمال دیے, اللہ کا نام دیا اور کروایا, عمل کروایا اور دعائیں دیں, اور جہاں رخصت جا, راستے میں ایک غار پڑی, رات ہو گئی, اور اس غار میں جا کے اس نے دیکھا تو اپنا ہم شکل دیکھا, ایک بندہ سو رہا, اپنا ہم شکل. کبھی اپنے آپ کو دیکھا کبھی اس کو دیکھے, یہ کیا ہوا, میرا ہم شکل اور بندہ سو رہا. اس کو اٹھایا, اٹھایا تو اٹھ بیٹھا. اس نے کہا تو کون؟ نے کہا جو تو ہے وہ میں ہوں. تو کون ہے؟ کہا تیرا نصیب ہوں, تیرا بخت ہوں. کیا مطلب؟ کہنے لگا اب تک سویا ہوا, اب تک جاگ ہوں, کیوں کہا کہ میرے ستے نصیب جاگ اٹھے, سویا ہوئے نصیب جاگے. اب تک سویا ہوا تھا, کسی فقیر کے پاس تو گیا تھا, اس تجھے اللہ کا نام بتایا. اللہ کے نام کی طاقت ایسی ہے, اللہ کے نام کی قدرت ایسی ہے, اللہ کے نام کی تاثیر ایسی ہے کہ اس طاقت اور تاثیر کی برکت سے میں جاگ اٹھا ہوں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ ہونے کا پھر یہ ہوگا کہ ہر الٹی سیدھی ہو جائے گی, مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونا ہو جائے گا, جو چاہے گا اللہ کر دے گا, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نصیب اور وہ بخت تھا وہ غائب ہو گیا, اور یہ غار سے نکلا اور اس نے زندگی کا سفر طے کیا. بس پھر اس کے ہر ہر قدم کے اوپر خیروں اور برکتوں کے دروازے کھلتے چلے گئے, ہر ہر قدم پہ. آج ہر شخص بخت کا متلاشی ہے, کبھی الیکشن کے نام پہ, کبھی اقتدار کے نام پہ, کبھی دولت کے نام پہ, اور کبھی, ابھی پچھلے دنوں ایک عجیب و غریب بات چلی تھی, یا شاید آپ کو یاد بھول نہیں گئے ہوں گے. اس نے کہا جی ایک بچھو ہوتا ہے, اگر آدھا پاؤ کا بچھو ہو تو اس کی 1 کروڑ قیمت ہے یا 2 کروڑ, ایک پاؤ کا بچھو ہو تو یوں آتا ہے, اور ایک چھٹاک کہو تو یوں ہوتا ہے. وہ ایک صاحب تھے یہاں کے, بیچارے کا قتل ہو گیا, وہ اس کا دوست تھا,
وہ دن رات میرے پیچھے.
اس نے کہا جی ایک بچھو ہوتا ہے,
آپ صحراؤں میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جاتا ہوں. کہنے لگا بچھو دیکھے؟ میں نے کہا بڑے بڑے بچھو دیکھے. کہنے لگا بس ایک بچھو آ جائے رات اور رات کام ہو جائے گا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا ایک بچھو آ جائے, ایک بچھو. یہ بخت کو تلاش کے انداز بتا رہا ہوں, کبھی بچھو سے, کبھی سانپ کے سرمے سے, اب کبھی کھنڈرات کے کیڑے سے. انہوں نے کہا ایک بچھو آ جائے. کہنے لگا ان کہتے ہیں کہ 100 گرام سے 1 گرام بھی اگر اوپر ہو جائے نا تو قیمت جو ہے اتنے کروڑ تک, اتنے ارب تک, پتہ نہیں کیا پہنچ جائے گی ایک بچھو اگر ہو جائے تو. اور ایک زہریلی مکڑی ہوتی ہے, کہنے کا مطلوب ایک زہر ہوتا ہے, اس سے ایک خاص دوائی بنتی ہے. اے دنیا میں بات چلی, مجھے ایک بندہ, میں کہوں چپ کر کے بیٹھ جا, یہ 4 دن چلے گی پھر کہانی ختم ہو جائے گی. ایسے بہت کچھ چلتی رہتی ہیں, ہوائیں اڑتی ہیں اور چلتی ہیں, ہو گئی ختم یا باقی ہے جانی. بچھو والی کہانی سنی تھی نا؟ کس نے سنی تھی, ہاتھ کھڑا کریں. ساری دنیا نے سنی. یہ سب نصیب اور مقدر اور بخت کے متلاشی ہیں. یہ سب میں نے کل یا پرسوں پتہ نہیں ایک بندے کو دیکھا, ہاں اسی جمعے والے دن یہ گزشتہ, ایک بندے کو دیکھا ہاتھ میں وہ لاٹری والے نمبر کے کاغذ لیے بیچ رہا, روپے 2 روپے کا. میں کہا اگر بخت یہی ہوتا تو اس کی اپنی لاٹری نکل آتی. ہسپتالوں کے باہر, کچہریوں کے باہر ایک بابا بیٹھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ طوطا ہوتا ہے, آگے لفافے پڑے ہوتے ہیں, آگے پڑے ہوتے ہیں لفافے. میں نے کئی جگہ کھڑے ہو کے دیکھا, خرچہ لوکاں دا نکرے ساڑے. خرچہ کوئی کرتا تھا دیکھ میں لیتا تھا. اچھا اس کو پیسے دیے, بابا میرے نصیب بتا. بابے کے اپنا نصیب یہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, یعنی اپنا نصیب تو یہ ہے, اپنا بخت یہ ہے کہ طوطے کا کھانا اور طوطے کا گزارا جو ہے وہ شاید اگر شام کو ہو جائے. اب بابا جی نے طوطے کو پنجرے سے نکالا اور طوطا چلتے 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 یوں گیا اور یوں جا کے ایک لفافہ اٹھا کے لے آیا, اور اس لفافے میں ساری کہانی بنی تھی, جس کہانی میں بہترین وعدے ہوتے ہیں, بہترین خوشخبریاں ہوتی ہیں. 1, 2, 4 تھوڑی کی میں کان قصور ہوتی ہے, تو 4 ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ تیرا مقدر نصیب تھوڑا سا یہاں موڑ ہے, 2-4 ایسی ایک ہسٹری لکھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد لفافہ بند, پیسے ختم, تو ادھر نہ ادھر. ایک مقدر اور بخت نصیب کا یہ انداز ہے. یاد رکھیے گا, مومن کی زندگی کا مزاج اور ہے. مومن اپنی زندگی میں 2 چیزوں پہ محنت کرتا ہے, ایک محنت اور ایک دعا. اسلام نے دونوں کو لازم قرار دیا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو جنگلوں میں نکل جائیں, بیوی کو, ماں کو, گھر کو چھوڑ دیں, نہ جا مسجد, نہ کر سجدے, وضو کے توڑ دے کوزے. نہیں نہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے زندگی میں ساری عمر ہم نے شادی نہیں کرنی. پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے, راہب ہوتے تھے, رہبانیت ہوتی تھی. ایک صاحب تھے, 1 سال تک پتھر اپنے بیگ تھا ان کے پاس کندھے میں ڈال کے, 1 سال تک پتھر رکھا کہ یہ ضرور سونا بنے گا. ایک انداز یہ بھی ہے, یہ ضرور سونا بنے گا. سال کے بعد دیکھا تو پتھر پتھر تھا, پتھر پتھر تھا. بخت کے متلاشی ہیں, مجھے پتا ہے آپ بخت کے متلاشی ہیں. کون نہیں چاہتا کہ اچھی سواری, اچھا گھر, اچھا لباس, اچھی زندگی نہ ہو؟ اگر اللہ ہی, خود اللہ ہی چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا, اللہ مجھے دنیا دے پر بہترین دے, آخرت دے پر بہتر نہیں, بہترین دے, بہتر نہیں, بہترین دے. دنیا بھی آخرت, اس دعا کے کئی مفہوم ہیں, ان میں ایک دنیا آخرت بھی ہے. اس دنیا سے مراد یہی دنیا بھی ہے. پر ذہن میں رکھیے گا, یہ وقت اور بخت امانت ہے میرے آپ کے پاس. اگر ملا ہے اور اگر آپ بخت کے متلاشی ہیں تو بخت کے متلاشی ہیں, اور وقت کی متلاشی ہیں تو پہلے وقت کا ایک گر بتا دیتا ہوں. جو اپنی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت علم ترہ کیفہ پڑھے گا، میں نے بتایا تھا آپ کو. اللہ اس کے وقت میں حیرت انگیز برکت عطا فرمائے گا، اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی سانسوں میں برکت عطا فرمائے گا، اس کے اوقات میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ اس کی صبح میں برکت دے گا، اللہ اس کی شام میں برکت دے گا، اللہ اس کی رات میں برکت دے گا، اللہ اس کے گھنٹے میں برکت، اس کے منٹ میں برکت، اس کے سیکنڈ میں برکت، اس کی گھڑی میں برکت دے گا، اللہ اس کے فرلانگ میں برکت دے گا، اور اللہ اس کے قدم میں برکت دے گا جو اپنی سنتوں کی پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں فیل علم ترکیف. اور اگر خدا نہ خواستہ جماعت چوک گئی ہے اور اپنی نماز پڑھ رہا تو یہ پڑھ سکتا ہے پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم ترکیف سورت فیل. میں نے کئی محدثین کے واقعات پڑھے، کئی لوگوں کو میں عرصہ دراز سے یہ بتا رہا، اور ان واقعات میں یہ چیز تجربے میں آئی ہے کہ ان کی زندگی ایسی تھی کہ ان کی زندگی سے لوگ حیران تھے. اتنی عمر میں اتنا کام کر گیا بندہ، جس دور میں سائنسی دنیا تھی نہیں، اور اتنی ریسرچ، اتنی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، اتنے سفر، اتنا مخلوق خدا کو فیضان، اتنا دکھی انسانیت کی خدمت، اتنا کچھ. جب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہماری عقل، اور جب عقل میں آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ وجہ کیا تھی. وہ وجہ یہی چیز تھی کہ انہوں نے اللہ کے خزانوں سے وقت کی برکت مانگی تھی، وقت کی برکت. آج ہمارے پاس وقت ہے، برکت نہیں ہے. وقت ہے، برکت نہیں ہے. دن ایسے پلکوں میں گزر جاتا ہے، دن ایسے لمحوں میں گزر جاتا ہے، اور دن ایسے پل میں سمٹ جاتا ہے، اور رات گزر کے پھر دن ہو جاتا ہے. وقت ہے، برکت نہیں. وقت ہے، برکت نہیں. وقت ہے، برکت نہیں. آپ سوچیں یہ برکت کیسے نصیب ہو، اس عمل کو شروع کر دیں. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ایسے جو یہ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں برکت دیکھی؟ کوئی ہے بیٹھا ہوا ایسا؟ صرف ہاتھ کھڑا کریں. یہ دیکھیں، بہت سارے ہاتھ ہیں، بہت سارے ہاتھ جنہوں نے اس کو عمل کو آزمایا، عمل کو آزمایا. وہ بھی تو لوگ تھے، وہ بھی تو لوگ تھے جن کی زندگی میں میں اس دن حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی معمولات پڑھ رہا تھا، اور ایک صحافی نے لکھے، یعنی میں ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا. جب زندگی کو میں نے قریب سے دیکھا تو ان کے معمولات روزانہ کے تھے، سوا لاکھ دفعہ درود شریف، سوا لاکھ دفعہ استغفار، سوا لاکھ دفعہ تیسرا کلمہ، سوا لاکھ دفعہ اسم ذات، اللہ اللہ اسم ذات سوا لاکھ دفعہ. یہ معمولات تھے ان کی زندگی میں، اور میں نے ان کی زندگی میں یہ معمولات دیکھے. اور پھر اس نے گھنٹے بگاڑا، کہنے لگے میں نے یہ چیز کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ اگر میں دن رات میں 96 گھنٹے لگاؤں تو 96 گھنٹے میں یہ معمولات پورے ہوتے تھے، یہ تسبیحات ایک درویش پورا کرتا تھا روزانہ میں، جس کو مجھ جیسا بندہ کتنے گھنٹوں میں پورا کرے گا؟ 96 گھنٹے میں، 4 کم 100 گھنٹے میں ایک بندہ پورا کرے گا. اور میں نے ایک اور درویش کی بات بتائی تھی، مفتی واحد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی بات میں نے عرض کی تھی. ان کے معمولات بھی ایسے تھے، اپنے شیخ کو، مرشد کو جو خط لکھتے تھے، مرشد اسی خط کے بیک پہ جواب بھیج دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ حضرت اللہ کے فضل سے میرے یہ معمولات ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں، میرے یہ معمولات ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں، اور ان معمولات میں میرا یہ عمل ہے. ٹھیک ہے، ان معمولات میں میرا یہ عمل ہے. کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی، ہماری اپنی اذان ہوگی، اس لیے ہمارا عمل جاری رہے گا. سمجھ گئے؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، بےچارے پھر بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں. تو عمل کیا کہا، کیا کہا کہ یہ میرے معمولات ہیں روزانہ کے، سوا لاکھ یہ اتنی 100 رکعت. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج کے دور میں ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے. مجھے اب بھی ایسے بندے ملتے ہیں اس دنیا میں, آپ کہیں گے وہ جن ہوگا کوئی, میں کہا نا انسان ہے, انسان ہے جو یہ معمولات کر لیتا ہے. اس کے وقت میں اللہ جل شانہ اتنی برکت دیتا ہے, اور برکت کی بنیاد وہ معمولات ہیں. اس میں سے ایک عمل میں نے آپ کو بتایا, اس برکت والے ایک عمل کو جو وقت میں برکت دیتا ہے یہ عمل. اور اس عمل کے بڑے کمالات ہیں, اس عمل کے اور بڑے فائدے ہیں, سورت علم نشرہ اور علم ترا کیفہ پڑھنے کے اور بڑے فائدے ہیں. پر ایک فائدہ یہ بھی ہے, ایک فائدہ کہ اس فائدے کے ذریعے اللہ وقت میں برکت دے دیتا ہے. آپ وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ بولیں, چاہتے ہیں نہیں چاہتے, یا نہیں چاہتے؟ بلکہ وقت میں برکت, صحت میں برکت ہوتی ہے. مجھے, میں زیادہ باتیں وضاحتیں نہیں کروں گا, ایک صاحب نے مجھ سے شکوہ کیا کہ گھریلو جھگڑا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ عمل کیا کر, وقت میں برکت ہو جائے گی, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. میں زیادہ وضاحتیں نہیں کروں گا. ہاں ازدواجی زندگی میں گھریلو جھگڑا ہے, میاں بیوی کی تسلی نہیں ہوتی, میں نے کہا یہ عمل شروع کر دے. آپ سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا یہ عمل شروع کر دے, وہ وقت میں ہی برکت ہے نا, تو اللہ وقت میں برکت دے دے گا. بھائی ہم نے اپنی مسائل کا حل قرآن سے پانا ہے, ہم نے اپنے مسائل کا حل اللہ سے لینا ہے, ہم نے اپنی مشکلات کا حل اللہ سے لینا ہے. تو جب مسائل اور مشکلات کا حل اللہ سے مل گیا, کتنے بندے خوش ہو گئے, انہیں بچے جی میں ہم نے مسائل کا حل تو اللہ سے لینا ہے اور اللہ کے خزانوں سے لینا ہے, تو اللہ وقت میں برکت دیتا ہے. تسبیحات کا وقت ہے یا کوئی بھی نیکی کے کام کا وقت ہے, اللہ اس میں برکت دیتا ہے. اب وقت کی برکت کا غور بتاؤں, یہ تو وقت کی برکت تھا, اس کا ایک اور بھی عمل بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ اگر چاہتے ہیں وقت اور بخت میں برکت ہو اور بخت چھنے نہ. یہ بخت ایسی چیز ہے جو چھن جاتا ہے, چھن جاتا ہے یا نہیں چھنتا؟ چھنتا یا نہیں چھنتا؟ چھن جاتا ہے. اور بخت خاص طور پہ بہت حساس ہوتا ہے, بخت پل میں چھن جاتا ہے, پل میں چھن جاتا ہے, پل میں ایسے چھنتا ہے ایسے کہ انسان کے گمان اور خیال سے بالاتر ہوتا ہے, ایسے ایسے ایک پل میں. کہنے لگے کہ بیٹی کی شادی کے لیے چاندی کے لڈو بنائے تھے, بیٹی کی شادی کے لیے چاندی کے لڈو بنائے تھے, اور کراچی کی اس پرانی عمرا کی سوسائٹی میں رہتے تھے جہاں پرانے دولتیے رہتے تھے. اب بھی گھر وہی ہے بہت بڑا کئی کنالوں کا, جہاں پرانے دولتیے رہتے تھے. ڈیفنس نہیں, ڈیفنس میں پرانے دولتیے نہیں رہتے, شفٹ ہو گئے ہوں چند تو اور بات ہے. کراچی کے جہاں پرانے دولتیے رہتے تھے وہاں گھر, اور بیٹی کے لیے لڈو بنائے چاندی کے, اور ایک بہترین برتن بنوایا خوبصورت چاندی کا, اور اس کے اوپر جالی, اور جو مہمان آئے گا ہر مہمان کو چاندی کا یہ ایک گلدستہ دیا جائے گا جس میں چاندی کے لڈو ہوں گے. ایک وقت بخت کا یہ تھا, اور ایک وقت کا وقت یہ تھا کہ مجھے ہمارے ایک ملنے والے ہیں بتانے لگے, یہاں لاہور کے کینٹ میں ایک جگہ ہم گئے اتوار بازار میں سامان لینے کے لیے, دور سے نام لے کے خاتون کہنے لگی میرا نام لے کے, میرا نام لے کے. ہمارے محسن تھے سلطان احمد آصف صاحب, اللہ ان کے درجے بلند کرے, بڑھاپے میں فوت ہوئے, تسبیح خانے کی ان کو خلافت بھی تھی. لگے نام لے کے, نام لے کے مجھے بلایا تو ایک ٹھیلے والے نے کہا جی آپ مجھ سے کوئی چیز نہیں لیتے, تو کون ہے؟ کہنے لگا آپ جانتے نہیں میں فلاں, او میں ان کا بیٹا ہوں کہ تیری شادی میں چاندی کے برتن بنائے گئے تھے. تیری شادی سے مراد جب تیری ماں اور باپ کی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے بیٹے کی شادی کی تھی یعنی تیرے والد کی جب شادی ہوئی تھی چاندی کے برتن تھے بہترین، اور مہمانوں کو چاندی کے برتن دیے اور یوں کہا کہ جس کے پاس جو برتن آئے وہ ساتھ گھر لے جائیں۔ ایک بخت یہ تھا اور ایک بخت یہ لٹا۔ کہتے ہیں آج صبح سے میری سیل نہیں ہوئی، میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا پہچانا ہوا چہرہ تھا، اور آ کہا کہ میری کچھ چیز خرید لیں، میری مدد ہو جائے گی۔ کیوں لٹ گیا بخت؟ یہ بخت کیوں لٹا؟ یہ تخت کیوں لٹا؟ آپ سوچیں، ایک بخت کے لٹنے کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ بے اولاد کی دولت اور مال پہ نظر تھی اور وہ کھا گیا، اور اس کا سب کچھ بے بسی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے ایک دفعہ ایک بات آپ سے عرض کی تھی، آج وہ ایک یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اپنی اتحیات میں دو دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ یاد ہے میں اپنے پرانے سبق دہراتا رہتا ہوں۔ دیکھیں فن خطابت میں میری بات ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ذرا کان کھول کے بیٹھیے گا، آنکھیں میری طرف دیکھیے گا، اگر آنکھیں سوئی ہوئی ہیں تو ذرا آنکھوں کو جگا دیجیے۔ جو فن خطابت ہے اس کے لیے لازم ہے جو لفظ پہلے بولا ہے پھر نہ بولیں، الفاظ کا ایک تانا بانا ہو، لفظوں کا ایک سمندر ہو، اور لفظوں کی ایک پوری کی پوری طاقت ہو۔ یہ ہے فن خطابت۔ اور ایک ہے کسی درد مند کا اپنا دکھ سنانا، کسی دکھیارے کا اپنا غم سنانا۔ ہم تو بیٹھے اپنا ایک دوسرے کو دکھ سنا رہے، اپنا غم سنا رہے، ہماری خطابت کہاں ہے؟ ہماری تو باتوں میں ہی ترتیب نہیں ہے، ادھر سے واقعہ ختم نہیں ہوتا اور شروع ہو جاتا ہے، ہماری خطابت کہاں ہے؟ میں تو بیٹھا اپنا درد سنا رہا، لوگوں کا درد سنا رہا، امت کا درد اور معاشرے کا درد سناتا ہوں۔ کسی نے پوچھا ایک اللہ والے سے، آپ بہت بڑے خطیب ہیں، بات کرتے ہیں، آپ سر سے بات نہیں کرتے، لوگ سر کو بہت پسند کرتے ہیں، سر سے اگر بات کریں لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اگر کسی کے گھر میں میتیں پڑی ہوں، جنازے پڑے ہوں، اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہوا، کیا وہ سر سے اپنے گھر کے جنازوں کا بتائے گا یا غم سے، رو کے، دکھ سے بتائے گا؟ بولیں سر سے بتائے گا، گا کے بتائے گا؟ وہ بتائیں کس غم سے بتائے گا؟ جس غم سے بتائے گا اس غم سے سننے والے کو رونا آ جائے گا۔ وہ پتہ نہیں کس غم سے بتائے گا۔ یہ تو ہم بیٹھ کے سارا امت کا غم ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں، ہر جمعرات کو امت کا غم سناتے ہیں۔ امت کو جو چیز امت سے جو چیز لٹ چکی ہے یہ سناتے ہیں ہم بیٹھ کے، کہ امت سے جو چیز لٹ چکی ہے یہ بیٹھ کے ہم سناتے ہیں، یہ سناتے ہیں کہ امت سے کون سی چیز لٹ چکی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص رب جالنی کے بعد دو دعاؤں کا اہتمام کرے، یاد ہے ایک ربنا حبلنا والی دعا اور ایک ربنا آتینا والی دعا، اور ان دونوں دعاؤں سے پہلے ربنا آتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر کوئی شخص ان دو دعاؤں کا اہتمام کرے، اور کئی لوگوں نے اس کو اہتمام میں رکھا ہوا ہے اور اس کے کمالات پاتے ہیں، کئی لوگ اس کو اہتمام میں رکھا ہوا ہے اس کے کمالات پاتے ہیں، یقین جانے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے خزانوں سے کہ آپ کا بخت ہمیشہ رہے اور بلند رہے، بخت سے تخت پہ نہ آ جائیں اور تخت سے تختے پہ نہ آ جائیں، تخت سے تختے پہ نہ آ جائیں، اگر بخت بلند رہے تو پھر وہ ایک راستہ سانپ کے سرمے کا ہے، ایک راستہ کیڑوں کا ہے، ایک راستہ اور بھی ہے، وہ بھی چلو بتاتا جاتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک منشی صاحب آتے تھے، ان کو منشی صاحب کہتے تھے،
نام منشی اسلم تھا، پرانے ریٹائرڈ پٹواری تھے۔ ان کو سونا بنانے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ساری زندگی گھر پھوک تماشا دیکھ، گھر پھوک اس لفظ کو نہیں سمجھا، ابھی جاگے ہیں، ابھی سوئے ہوئے تھے، گھر پھوک تماشا دیکھ ساری عمر ان کو۔ بس وہ کہتے تھے تھوڑی سی ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے، سونا تیار ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے باقاعدہ ایک بندے سے گاڑی کا سودا کر لیا 50 روپے دے کے۔ گاڑی تھی اس وقت 3.5 لاکھ کی، اس کو 50 روپے دے کے سودا کر لیا کہ بس ابھی میں نے ایک چٹکی ڈالنی ہے، یوں سونا بننا ہے، 5 کلو تو سب سے پہلے بنانا ہے نا۔ بیٹی کہنے لگی ابا میرے کڑے، اس نے کہا بیٹی 5 تولے کے کڑے ادھر ہوں گے، 5 تولے کے کڑے ادھر ہوں گے۔ بیٹی کا کڑا پورا ہو گیا۔ ٹھیک، خسرے مجھے کہنے لگے، اب کڑوں سے بات آئی، خسرے کہنے لگے ہمارے یہاں آیا ڈاکو، ڈاکو جو آئے وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے۔ ایک خسرا اوپر تھا چھت پہ، وہ چپ کر کے خاموشی سے چھپا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ڈاکو جب جا رہے تھے نا تو اس نے اپنی، ان کی ایک فارسی ہوتی ہے، خواجہ سراؤں کی ایک فارسی ہوتی ہے، اس کو فارسی کہتے ہیں، اس نے اوپر سے فارسی زبان میں پوچھا کڑے، کڑے سے مراد دفع ہو گئے، چلے گئے۔ اس نے سمجھا کہ وہ کہتے ہیں کڑے بچ گئے ہیں، وہ واپس آ گئے۔ وہ کہہ رہے اوپر کون ہے؟ اوپر جا کے اس بیچارے کو جو مارا کہا کڑے نکال، کھڑے کہاں سے لائے؟ اس نے تو اوپر سے اپنی فارسی زبان میں نیچے جھانک کے کہا تھا کہ کڑے، یعنی چلے گئے، دفع ہو گئے۔ وہ کہہ رہے اس کو سب سے زیادہ اسی بیچارے کو مارا، اور مار مار کے اصلی خسرا بنا دیا۔ اتنا بیچارے کو مارا۔ ایک بیٹی تھی تو کڑے طے ہو گئے، اور بیوی نے کہا کہ میں فلاں سیٹ پہنوں گی، وہ بھی طے ہو گئے۔ اس نے کہا ایک بندے کے پاس بھینس ہے، 20 کلو دودھ ایک وقت میں دیتی ہے، 2 وقت میں دیتی ہے دودھ، صبح شام۔ بھینس اس سے طے کر لی منہ مانگی قیمت میں، اب دوائی تیار ہے۔ میں نے وہ جا کے دیکھا، خود دیکھا، یوں اس میں ایک چٹکی ڈالنی تھی، بس ایک جوش آنا تھا تانبے کو، اور سارے تانبے نے سونا بن جانا تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ میں عزت ابرو کے ساتھ، ابرو عزت ابرو کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ کے تانبے کا دیکچہ رکھ کے اس میں دوائیاں ڈال کے، جو میں نے یوں ڈالی نا چٹکی، اور جو اٹھا جوش اور جو پھٹا دیکچہ، گھر کے ہر فرد کو اس نے زخمی کر دیا، کسی کو کڑے ملے اور کسی کو کیا ملا ہے۔ میں نے وہ دیکچہ دیکھا، اور بیچارے سارے کے سارے وہ مرہم لگا رہے تھے زخموں کی، اور بہت نقصان ہوا۔ اور اس کے پاس جگہ، اس نے کہا جی گاڑی کا 50 روپے آؤ۔ اس نے کہا 50 روپے کیسے؟ اس نے کہا ہمارے پاس اب مرہم کے پیسے نہیں ہیں، 50 دے۔ انہوں نے کہا جو پہلے پیسے دی جاتے ہیں وہ قابل واپسی نہیں ہوتے۔ وہ 50 کو بیٹھے رو رہے تھے۔ ایک بخت کا یہ بھی انداز ہے، پروگرام بتاؤ کون سا چاہیے۔ میں مختلف پروگرام بتا رہا ہوں آپ کو، کون سا پروگرام چاہیے آپ کو؟ ہاں بولے، کون سا پروگرام چاہیے؟ ایک بخت کا یہ بھی انداز ہے، یہ بخت کے انداز بتا رہا ہوں۔ ایک بخت کا اور انداز ہے، ہمارے پڑوس میں صبح صبح رونے کی آواز آتی تھی۔ پڑوس سے مراد گھر کے قریب نہیں، اکثر ہم گزرتے تھے، میں صبح صبح دودھ لینے جاتا تھا تو وہاں سے رونے کی، بعد میں پتا چلا باپ چور ہے، باپ چور ہے۔ یہ واقعہ میں نے کئی بار رونے کا سنا، باپ چور ہے، اور صبح اٹھ کے بیٹے کو زور زور سے مارتا ہے اس کا جسم پکا کرنے کے لیے، کہ چوری کرنے کے بعد کوئی دنیا کی طاقت اور مار اس کو چوری اگلوا نہ سکے۔ کون سا وقت چاہیے آپ کو؟ ہیں بولیں، کون سا چاہیے؟ سن لینا غور سے میری بات کو، جو اللہ کے خزانے سے لیا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اور دوسروں کی جیب سے تو نے لیا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. یہ تسبیح خانے کا پیغام اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. میں اپنا پرانا سبق دہراتا رہتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں. میرا مقصد خطابت نہیں ہے کہ پرانی بات پھر دہرا رہا ہوں، میرا سبق یاد دہانی کرانا ہے، خود بھی یاد کر لوں آپ کو بھی یاد کرا دوں. یہ بتائیں اگر آپ کی نسلیں سنور جائیں اور مالا مال ہو جائیں اور آپ کی نسلیں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، کیا اللہ مجھے کوئی اجر دے گا؟ اللہ نے ذریعہ مجھے بنایا چند لوگوں کو بتانے کا، میں نے پوری دنیا کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا لیکن چند لوگ تو ہیں ایسے جو میری آواز جن تک پہنچ رہی. اگر کوئی بندہ یہ عمل کر لے، اور اللہ بڑا کریم ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جانتا ہے کس صدی کا پیدا ہوا بندہ ہے، میرا اللہ ضرور بل ضرور کرم کے دروازے کھولتا ہے. میں اس اتوار کو صبح بیٹھا اور رات کو کتنے بجے تک میں بیٹھ کے اپنی ڈاک کو چیک کرتا رہا، خطوط پرانے، ڈاک چیزیں کھلتے کھلتے کھلتے، میں تھک گیا یقین جانے، میں تھک جاتا ہوں. اور سارے خط دکھی ہوتے ہیں، سکھی کیسے ہوتے ہیں؟ جو میرے پاس ڈاک آتی ہے دکھی ہوتے ہیں، کٹھی ہوئی پڑی تھی، حج سے پہلے بھی ساری بھی کٹھی ہوئی پڑی تھی. میں نے دیکھا تو بعض اوقات ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو مخلوق کو اتنا بھی دے دیتا ہے، اتنا بھی دے دیتا ہے. اگر بخت پانا چاہتے ہیں اور وقت کی برکت پانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کو نہ چھوڑیے گا. اس دعا میں وقت کی برکت بھی موجود ہے، اس دعا میں وقت کی برکت بھی موجود ہے، اس دعا میں وقت کی برکت بھی موجود ہے، بہت زیادہ موجود ہے اور 100% موجود ہے اس دعا کے اندر وقت کی برکت. یا میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے، اندر کے در سے کہہ رہا ہوں، اس دعا کے اندر وقت کی برکت موجود ہے. جب بھی گھر سے نکلیں، کام کے لیے نکلیں، اس دعا کو پڑھ لیں. حرم میں بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، حضرت مدی رحمت اللہ کے نواسے اخلص صاحب، کوئی چیز تھی تو کہنے لگے ہم آپ کے ہوٹل سے ہی لیتے جاتے ہیں، ساتھ ہی تھا، گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، پارکنگ سے گاڑی نکالی گئے نا تو کمرے میں، تو کمرے میں جا کے السلام علیکم کا، خالی کمرہ تھا، داخل ہوئے پہلے، میں نے کہا پہلے آپ تشریف لے جائیں اور السلام علیکم کہا اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ کلو والا پڑھی. جب میں نے سورۃ کلو والا سنی نا، میں نے کہا اچھا اب آپ کی دولت کے راز کا مجھے پتا چلا. زور سے کہہ کا مارا، میرے ہاتھ پہ میرا ہاتھ آوے. اچھا اب مجھے آپ کی دولت کے راز کا پتا چلا. ان کی جیب میں نا 500-500 ریال کے ایسے نوٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے نوٹ ہوتے ہیں، اتنے اتنے نوٹ ہوتے ہیں. پھر کوئی بندہ آتا ہے شاپر بھرا ہوا نوٹوں کا نا، ریالوں کا، یوں کر کے ایسے جیب میں ڈال لیتے ہیں. بہت بڑا خوشبو کا کام ہے ان کو، بہت بڑا کروڑوں خوشبو کا کام ہے، پورے ورلڈ میں خوشبو جاتی ہیں. اچھا میں نے کہا مجھے اب آپ کے دولت کا پتا چلا. وہ حدیث ہے نا، یاد نہیں ہے؟ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، غربت تنگ دستی فقر اور فاقے کا شکوا کیا، درخواست کی، تو آقا نے کیا فرمایا، جب گھر میں داخل ہوا کر سلام کیا کر اور سورۃ کلو والا پڑھ لیا کر. بس چھوٹا سا ایک گر ہے، بس کیا اس میں کون سی مشکل ہے، سلام کیا کر اور سورۃ اخلاص کلو والا پڑھ لیا کر. اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بندہ آیا، کچھ ہی عرصے کے بعد بندہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کریم نے اتنا دیا ہے کہ اب تو بہت زیادہ دیا. کہ اب تو پڑوسی بھی کھاتے ہیں. اور خود فرمایا کہ ایک وقت ہماری غربت اور تنگ دستی کی انتہا تھی بس نسبت مصطفیٰ اور ان اعمال کی برکت سے. آج اللہ نے, میں کئی بار ان کے گھر گیا, ان کا گھر ہے ایک چھوٹا سا بہترین بنگلہ محل ہے, تو بخت اور نصیب مقدر صرف لوگوں کے ہیں, آپ کے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا, میرے مدینے والے نے اپنی امت کو فقیر نہیں چھوڑا, غریب نہیں چھوڑا, تنگ دست نہیں چھوڑا, یہ ہم خود ہو گئے ہیں. میرے آقا مدینے والے کی تو امت کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زکات دینے والے, صدقہ دینے والے, مال کو خرچ کرنے والے گلیوں میں آوازیں لگاتے تھے, ہے کوئی لینے والا, کوئی لینے والا تھا ہی نہیں, سارے دینے والے بن گئے تھے. یہ فقر, یہ فاقہ جو صحابہ اہل بیت کی زندگی میں ہم سنتے تھے آیا ہے, تقریباً 7 سال آیا ہے, بعض کہتے ہیں 20 سال آیا ہے, بعض کہتے ہیں 19 سال آیا ہے, آیا ہے, بعض کہتے ہیں 30 سال 23 سال, سالوں سال آیا ہے. اس کے بعد تمندری کے دروازے کھلے ہیں. پھر صحابہ کے پاس دولت اتنی تھی کہ کلہاڑوں سے سونے ٹوٹے ٹوٹے ہو رہے تھے, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے, غنیمت کی شکل میں بھی, تجارت کی شکل میں بھی, دو شکلوں میں, غنیمت کی شکل میں بھی اور تجارت کی شکل میں, دولت اتنی تھی, رزق اتنا تھا. میرے آقا اپنی مدینے والے, اپنی امت کو فقیر چھوڑ کر نہیں گئے, غریب چھوڑ کر نہیں گئے, اعمال دے کر گئے. اگر غربت مطلوب ہوتی پھر یہ نہ فرماتے کہ ایک صاحب کو دیکھا مسجد میں بیٹھے بہت پریشان, کیا ہوا؟ آقا قرضوں نے گھیر لیا ہے, حالات تنگ ہو گئے. میں مفہوم عرض کروں حدیث مبارکہ کا, تو حضور نے, آپ یہ فرماتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, حالات تنگ ہو گئے ہیں, غریبی کی بڑی فضیلت ہے, حالات تنگ ہو گئے ہیں, غربت میں رہے اللہ بڑی جنت دے گا, غریبی کے فضائل بھی بتائے ہیں. لیکن میرے مدینے والے نے اپنے ماننے والوں کو خوشحالی دینے کی راہیں دی ہیں. آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں کہتا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, کون سی یہ دعا تھی یا یہ تھی, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ, کون سی دعا تھی؟ ہاں بولیں, اس موقع پہ ان دونوں میں سے کون سی دعا تھی؟ ہاں جی بولیں, کسی کو پتا ہے؟ کسی کے سامنے یہ روایت گزری ہے؟ بولیں جلدی کریں. ہاں جی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین, یہ دین ہے, کیوں جی دین یہی ہے, وقہر الرجال, پڑھ, اٹھ پڑھ, جا مزدوری کر, محنت کر اور یہ پڑھ. ہاں اور یہ پڑھا اور وہ شخص کہتا ہے کہ میرے قرضے پہاڑ جیسے کہاں گئے, اور رب نے مجھے تمنگری دی, اور رب نے مجھے رزق دیا, اور رب نے مجھے غیب کے خزانوں سے دولت عزت اور وقار اور شان و شوکت عطا فرمایا. پڑھ, یہ پڑھ, میرا آقا, میرا سونا مدینے والا اپنی امت کو غریب چھوڑ کے نہیں گئے, فقیر چھوڑ کے نہیں گئے, راہیں دے کر گئے ہیں. اگر غربت آ گئی ہے, اگر تنگ دستی آ گئی ہے, اور اگر فقر نے گھیر لیا ہے, تو راہیں دے کر گئے ہیں, بخت کے دروازے دے کر گئے ہیں, نصیب اور مقدر کے گر اور فارمولے میرے آقا دے کر گئے ہیں کہ اگر زندگی ان راہوں پہ آ بھی گئی ہے تو یہ بخت کے دروازے ہیں, یہ بخت کے دروازے. میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی, پھر دہرا رہا ہوں, یاد رکھیے گا, اگر وقت اور بخت کی برکت مانگتے ہیں, وقت اور بخت کا ساتھ مانگتے ہیں, وقت اور بخت کہتے ہیں کسی کا ساتھی نہیں ہے, اگر چاہتے ہیں کہ ساتھی ہوں, ان دو دعاؤں کو اپنی زندگی کا مسلسل زندگی کا ساتھی بنا لیں. ایک میں نے دعا عرض کی تھی, ربنا حبلانا ولی اور ایک دعا عرش کی، ربنا آتے نا پھر دنیا والے. یہ دونوں دعائیں ہر نماز کی اتحیات کی رب جالنی کے بعد جتنا بھی جلدی ہو، کاروبار کو، دکان کو، جتنا بھی جلدی ہو. مجھے ہمارے حج کے ہم سفر تھے، ایک ساتھی حج کے ہم سفر میرے، مجھے بتانے لگے، یہاں لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، بڑی دولت تھی، دکان سے نہیں اٹھتا تھا، حتیٰ کہ گردے کمزور ہو گئے، پھر پیشاب آنا شروع ہوا، ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا اس میں پیشاب کر لیتا تھا، اور کہتا تھا کاروبار بچے اجاڑ دیں گے. اور میں نے ان سے کئی دفعہ کہا حج کر لیں، کہنے حج پہ گیا تو جس طرح مغلیہ بادشاہ کہتے تھے حج پہ گئے تو پیچھے تخت چھن جائے گا، ایسے وہ کہتا تھا بچے اجاڑ دیں گے. سچ بتاؤں، کہتے ہیں کہ جب وہ مرا نا، مجھے ایسے ہاتھ کیا، ایسے ہاتھ پہ رکھ کے ایسے پھونک ماری، کہہ رہے ساری دولت سب کچھ ختم ہو گیا، اور بیٹوں نے ایسے پکڑ کے ایسے مسل دیا. لیکن میرا ایک مشاہدہ ہے، اور آپ حضرات کا تجربہ ہوگا، اور میں نے بھی کچھ تجربے کیے ہیں، جو رزق اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے اعمال کے ذریعے، اور رزق حلال سچی محنت کے ذریعے. میں محنت کو لازم شرط قرار دے رہا ہوں. میں نے دو چیزیں عرض کی ہیں، محنت اور دعا، محنت اور ہاں محنت کر اور پھر یہ دعاؤں میں، دو چیزیں جس بندے کو مل جائیں، اور اعمال کے ذریعے اور محنت کے ذریعے اللہ جس کو رزق دیتا ہے، آزمائش کو میں بات نہیں کرتا، چاہے تو ایک پل کے اندر وہ چھین لے، لیکن تجربہ یہی ہے اللہ غیب کے خزانے سے ضرورتوں کو پورا کرتا جاتا ہے، اور ان کی نسلوں کو پالتا جاتا ہے، اور تخت اور بخت اور رزق اور عزت اس کی نسلوں کو اللہ دیتا ہے. یہ پکی بات ہے، اور یہ کھری بات ہے، اور یہ سچی بات ہے. اور اس دعا کے پڑھنے والے کو تو اللہ ضرور دیتا ہے، اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ یہ دو دعائیں، کیونکہ نماز کی اتحیات آخری ہوتی ہے، جیسے مزدور کی مزدوری ملنے کا وقت ہے. کیا خیال ہے؟ ہماری نمازوں کا ہمیں پتہ ہے، پر جیسی بھی ہیں، ہماری نمازوں کا ہمیں پتہ ہے پر جیسی بھی ہیں، یہ جو اتحیات کا وقت ہے نا، ذہن میں رکھیے گا، یہ اتحیات کا وقت مزدور کی مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت خاص ملتا ہے. اور ہم اتحیات کو وقت دیا کریں، اتحیات کو وقت دیا کریں، ضرور دیا کریں، اور اس میں دعائیں پڑھا کریں، اور گڑ گڑا کے پڑھا کریں، گڑ گڑا کے پڑھا کریں، اور توجہ سے پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں. اگر آپ یہ دعائیں رب جالنی کے بعد پڑھ لیں، ایک کون سی دعا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا، قرۃ اعین، ٹھیک، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کس طرح پڑھ سکتے ہیں، قرۃ اعینم، اعینم، ہیں، ٹھیک، سیکھنے والا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں، پھر بھی غلطیاں کر جاتا ہوں. تو جو یہ دعا پڑھ لے، جو یہ دعا پڑھ لے، اور دوسری دعا کون سی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت وقنا عذاب النار. اللہ بڑا کریم ہے، اور غیب کے خزانے سے، غیب کے خزانے سے، غیب کے خزانے سے بخت کے دروازے دیتا ہے، عزت کے دروازے دیتا ہے، برکت کے دروازے دیتا ہے، اور شان و شوکت کے دروازے دیتا ہے. میں اپنی پرانی قلمی یادداشتیں اٹھائے بیٹھا تھا، میں اپنے خاندانی حالات کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، 21 سال کے بعد میرا تصنیف و تالیف کا جو سفر ہے وہ 21 سال ہے. 1996 سے میں نے پہلی کتاب لکھی ہے، اور قلم جو اٹھایا ہے وہ 84-85 سے اٹھایا ہے. میرے آرٹیکل چھپے ہوئے موجود ہیں مختلف رسائل و جرائد میں. اپنے خاندانی حالات پہ کتاب لکھی ہے. میں ڈائریاں اپنے والد کی، دادا پردادا کی اٹھائے بیٹھا تھا، ان کی یادداشتیں لکھی ہوئی پرانی کتابیں، پرانی ڈائریاں. اس میں نے ایک چیز پڑھی تو مجھے، میری گردن ایک دم جھک گئی، اور مجھے احساس ہوا کہ طارق یہ علم اکیلا تیرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بھی تھا. اس میں ایک چھوٹا سا ایک باکس لکھا ہوا تھا، سننے کا ہے، لکھا ہوا تھا کہ جو شخص علم اور غنا چاہتا ہے، بھائی یہ لفظ لکھا ہوا تھا، علم اور غنا چاہتا ہے نا، علم ظاہری اور باطنی اور غنا چاہتا ہے، یہ لکھا ہوا تھا، علم ظاہری اور باطنی اور غنا چاہتا ہے، غنا سے مراد غنی ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی فرض نمازیں، وہاں لفظ لکھا ہوا تھا فرض نمازیں، فرض نمازوں کے بعد رب جالنی کے بعد، فرض نمازوں میں رب جالنی کے بعد یہ دو دعائیں پڑھیں. آگے ایک اور ڈائری میں لکھا ہوا تھا اپنی ہر نماز میں رب جالنی کے بعد یہ دعائیں پڑھیں. اس کے فائدے اور لکھے ہوئے تھے کہ جو نسلوں میں برکتیں اور خیریں چاہتا ہے، اور نسلوں میں، یہ میں نے اپنے پردادا کا لکھا ہوا دیکھا، جو غالباً میں ڈیٹ یاد نہیں 1917 کا تھا یا 14 کا تھا یا 12 کا تھا، اس دور کا لکھا ہوا دیکھا. مجھے خیال آیا کہ وہ پڑھتے ہوں گے. آج جو روٹی ہے طارق کے پاس، اللہ کے خزانوں سے رزق مل رہا ہے، یہ ان کے پڑھنے، وہ پڑھتے ہوں گے. جو لکھا ہے تو یقیناً ان کی زندگی کا حصہ تھا. اور ایک جگہ میں نے اور پڑھا یادداشتوں میں، 40-41 ڈائریاں ہیں، 40-41 ہاتھ کی لکھی ہو، وہ ان کو ڈائریاں کہوں، کلمی کاپیاں کہوں، جو بھی کہوں. ایک اور جگہ لکھا ہوا تھا مجرب المجرب ہے، اکسیر بے خطا ہے. یہ میرے والد صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، وہ پردادا کے. اس کا معنی کیا ہے؟ مجرب المجرب ہے، میرا بھی تجربہ ہے، اوروں کا بھی تجربہ ہے، اور اکسیر بے خطا ہے، یعنی ایسا تیر ہے جو نشانے پہ جا کے لگتا ہے. یہ میں اپنے خاندانی یادداشتوں میں نے یہ چیز پڑھی. بخت اور وقت، یہ ایسی امانت ہے اور ایسے ساتھی ہیں، ایک پل میں زندگی کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور اگر وقت کی برکت چاہتے ہیں، اپنی نماز کی پہلی رکعت میں الم نشرہ اور دوسری رکعت میں الم ترہ کیفہ. اور یہ اور بھی بتا دوں، یہ جو الم نشرہ اور الم ترہ کیفہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو بیماریوں سے بچاتی ہے. ایسی بیماریاں جو ڈینگی کے حملے اچانک ہوتے ہیں، ملیریا کے حملے اچانک ہوتے ہیں، یا ایک دم تاؤن پھیلا اور شہر کے شہر غرق ہو گئے، زمین کے اندر مر گئے، حتیٰ کہ دفن کرنے والے خود دفن ہو گئے، جنازہ پڑھنے والوں کے جنازے پڑھے گئے، کفن سینے والوں کے کفن سیے گئے، ایسی حیرت انگیز طور پہ، یہ اس بیماریوں کے حملوں سے بات بچاتی ہے. یہ پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فیل الم ترہ کیفہ. اچانک بیماریوں کے حملے، حادثات کے حملے سے یہ چیز بچاتی ہے. اور وقت میں برکت دیتی ہے، حافظے میں برکت دیتی ہے، اور یہ چیز نظر میں برکت دیتی ہے، یہ چیز یادداشت میں برکت دیتی ہے، یہ چیز ذہن میموری میں برکت دیتی ہے. میرے پاس ایک سکول ہے، اس کی اتنی بڑی فائل بن کے آئی ہوئی ہے، ہر بچے نے اپنے تاثرات لکھے ہیں کہ میں نے الم نشرہ پڑھی ہے، میرے اتنے نمبر آئے، میں نے الم نشرہ پڑھی ہے، میں نے اتنی پوزیشن لی، میں نے الم نشرہ پڑھی ہے، میرا پیپر آسان ہو گیا، میں نے الم نشرہ پڑھی ہے تو میرے لیے مشکلیں آسان ہوئیں، اور مجھے میرے پر ذہن پہ جو بوجھ تھا امتحانات کا، ایگزام کا، ختم ہو گیا. پورے سکول کے اسٹوڈینٹس کی انہوں نے تاثرات دیے، جماعت نہم، جماعت دہم، چھٹی جماعت، پانچویں جماعت، یہ میٹرک تک سکول ہے، انہوں نے دیے الم نشرہ سے حافظہ تیز ہوتا ہے، الم نشرہ سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں، ہارٹ کے جو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، بائی پاس کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، الم نشرہ سے پتھری نکل جاتی ہے، الم نشرہ سے ٹریفک بلاک تو آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے، یہ تو کئی تجربے ہو چکے. اور یہی الم نشرہ اگر نماز کی حالت میں پڑھی جائے، نماز کے اندر پڑھیں گے، دیکھیں ایک عمل وہ ہے جو نماز سے باہر پڑھیں، اس کی تاثیر اور ہے، ذہن میں رکھیے گا، ایک عمل وہ ہے جو نماز کے اندر پڑھیں، یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا، نماز کے باہر پڑھیں طاقت ہے، یہی دعا ربنا ربنا حب لنا من ازواجنا, نماز کے باہر پڑھیں تاثیر ہے, لیکن یہی دعا جب نماز کے اندر پڑھیں گے اس کی طاقت اور ہو جائے گی. کیونکہ نماز کی حالت میں بندے اور اللہ کا واسطہ ہوتا ہے, دنیا کو اللہ اکبر کہہ کے نا ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے سے ہر چیز اس کی گر جاتی ہے نیچے, دولت, دکان, دنیا, مصروفیت, قلم, کاغذ, اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. اس لیے نماز میں ہاتھ خالی ہوتے ہیں, موت میں ہاتھ خالی ہوتے ہیں, جب آتا ہے ہاتھ خالی ہوتے ہیں, جب جاتا ہے ہاتھ خالی ہوتے ہیں, اس طرح نماز میں بھی ہاتھ خالی ہوتے ہیں. اللہ ہاتھ خالی ہوتے ہیں. اور یہ اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ مولا اب تو بڑا ہے, باقی ساری چیزیں چھوٹی, دکان چھوٹی, دفتر چھوٹا, زمین چھوٹی, مالک چھوٹا, مملوک چھوٹا, اور یہ ساری کائنات, یہ سب یہ میرا مالک ہے دکاندار کا, یہ بھی چھوٹا ہے. اگر میں مالک ہوں تو بھی چھوٹا, اور اگر میں دکاندار کا نوکر ہوں مملوک یا کوئی سب چھوٹا. مولا تو بڑا اور یہ سب چیزیں ختم, ایسے ہاتھ نیچے پھر گرا دیتا ہے کہ سب چیزیں ختم ہو گئیں, اللہ اور بندے کی کہانی شروع ہو گئی. اب اس میں جو پڑھے گا اس کی تاثیر اور ہوگی, اس کی طاقت اور ہوگی, اور اس کی قوت اور ہوگی. میری بات کو ذہن نشین کر لیجیے. میں آج آپ کو بخت کے گر بتا رہا ہوں. بخت, بخت. ایک خاندان گزرا ہے, برام کا خاندان. کیا برام کا؟ برام کا فیملی ہے, جیسے لادن فیملی ہے, بن لادن, لادن فیملی ہے. ایک برام کا خاندان گزرا ہے, خالد برمکی ان کے بڑے تھے, یحییٰ برمکی, جعفر برمکی, اس کے برمکی, یہ ہارون رشید کے دور کے تھے. برام کا خاندان, اس کی پوری ہسٹری ہے موجود ہے. اس خاندان میں ایک افسوسناک بات لکھی ہوئی ہے, بڑی عجیب و غریب افسوسناک بات لکھی ہوئی ہے اس کی ہسٹری میں. آج میں آپ کو وہ ایک افسوسناک بات بتاتا ہوں, اور اس افسوسناک بات کی تہ کے اندر آپ کو ایک موتی ملے گا. وہ واقعہ سناتا ہوں. برام کا خاندان میں ایک چیز تھی, سخاوت تھی بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور اس کی ایک سخاوت کی ایک چھوٹی سی, میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, اس کے تہ میں ایک موتی ملے گا آپ کو, اور آپ چونک پڑیں گے کہ اس واقعے کے تہ میں کیا موتی ہے. سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک پچھڑا ہوا پرانا دوست ملا. یہ اس دور کا تھا جب یہ خود وزیر اعظم نہیں تھا, پھر یہ وزیر اعظم بن گیا. جب یہ وزیر اعظم بنا تو ایک یار ملا, پرانا دوست ملا. جب پرانا دوست ملا تو پرانا دوست کو کہا, کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا, بس زندگی گزر رہی ہے, کچھ چاہت ہے؟ انہوں نے کہا, اپنا گھر ہو جائے, اپنی چھت ہو جائے, جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہوں. کوئی اور چاہت ہے؟ کہا کہ بس کشادہ رزق ہو جائے. کوئی اور چاہت ہے؟ شادی ہو جائے. کوئی اور چاہت ہے؟ انہوں نے کہا, بس پھر کھانا پینا, لباس ہو, اور ایسا کوئی ذریعہ آمدنی ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کہ اور چاہت ہے؟ کہنے لگا, رب ہے تو. جعفر سے کہا, جعفر برمکی سے, رب ہے تو؟ کہنے لگا, نہیں نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے, کہاں رہ رہے ہو آج کل؟ کہہ رہے فلاں جگہ رہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ملیں گے پھر. یہ کہنے لگا, پرانا دوست تھا, ساری چاہتیں پوچھ کے اندر آگ بھی بھڑکا دی ہے, آگ بھی بھڑکا دی ہے. پہلی دفعہ زندگی میں کسی نے کہا, آ جا میرے پیچھے آ جا. زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے کہا, بےچارا شکل صورت کا ایسے ہی تھا, نہ منہ نہ متھا, جن پہاڑو لتھا. زندگی میں پہلی دفعہ کہا, میرے پیچھے آ جا. جالتے جالتے اس فوٹوگرافر کو کہا, یہ اس نے کہا, زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے کہا چاہت ہے؟ ہے. چلا گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بندہ آیا اور کہنے لگا, جعفر نے بلایا. جعفر نے بلایا اور جعفر کہنے لگا, تیرے لیے میں نے ایک مکان دیکھا ہے, دیکھ لے, اچھا ہے. اس کو جا کے مکان دیکھا, ایک چھوٹا سا مکان تھا, اس کے ساتھ ایک بڑا محل بنا ہوا تھا. سن لیجیے واقعہ, سن لیجیے گا توجہ سے. ایک بڑا محل بنا ہوا تھا, ایسے مکان کو دیکھ کے کہنے لگا, بہت اچھا ہے. ایسے دیکھ کے کہنے لگا, یہ کس کا ہے؟ اس دن پتہ نہیں کس کا کسی کا ہوگا، اس نے بھی بہت مکان ہے میرا بہت ہے، اور کہا کہ فلاں کی بیٹی ہے تو شادی کرے ہو؟ کرے کوئی مسئلہ نہیں، شادی بھی ہو گئی، کپڑے بھی آ گئے، میوے بھی آ گئے، رہنے لگ گیا. ایک دفعہ جعفر آیا ملنے کے لیے دوست کو، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. یہ مکان کیسا ہے؟ اس نے کہا خود ہی تو کہے، کسی اور کہے؟ کرے تیرا ہے. خادم بلایا ہوئے تھے، جگہ چھوڑی ہوئی تھی، دیوار کو توڑی، مکان ایک ہو گیا. کہا کہ تجھے شادی مرگ نہ ہو جائے، ایک دم جو اتنا بڑا مکان دیکھے میں یار سے ہاتھ نہ دو بیٹھوں، کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے، دماغ کی راگ نہ پھٹ جائے. یار بھی بچانا ہے. ہم گئے صحرا میں. اس واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے تہ سے ایک موتی دوں گا، لیکن درمیان میں ایک واقعہ یاد آیا. صحرا میں گئے، صحرا میں چلتے 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 ایک صاحب نے بتایا، یہ واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا، ایک صاحب نے بتایا جس کے ساتھ یہ ہوا، لیکن صحرا میں بتایا. کہنے لگا ہم صحرا میں بھٹک گئے، پیاس نے ہمیں ہمارا برا حال کر دیا، ان قریب تھے کہ ہم گرتے اور پھر گر کے تڑپ کے مر جاتے، اور گدھے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں اور ابھی انسان کی روح نہیں نکلتی، سانس نہیں نکلتی، اور وہ نوچنا شروع کر دیتی ہیں. تو کہنے لگے کہ ایک ہمیں جگہ نظر آئی اور ایک بابا ملا، اس سے کہا بابا پانی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا پانی ہے. پیالہ لے آیا پر پیالے میں بھوسا ڈال کے لے آیا، پانی تو لے آیا، پانی میں بھوسا ڈال کے لے آیا. اب ہمیں تو پیاس نے مارا ہوا تھا، ہمارا جی چاہے فوراً سارا پانی پیئے، کبھی تنکا ہٹائیں، کبھی تھوڑا پیئے، کبھی. بابا جی یہ کیا کیا؟ کہہ رہا پتر میرے کو یہ پانی ہے، روحی ہے ساری، یہ تھا کچھ نہیں ملتا، پیمنے پی لو ولا دو، پینا پی لو مجھے واپس کر. نہ بابا نہ. کہنے لگے کرتے کرتے بڑی دیر کے بعد بھوسا علیحدہ کریں، بھوسا ایسا باریک تھا، اندر ملا ہوا ریت بھی سب کچھ. کہنے لگے پانی پی لیا نا، ہماری جان میں جان آئی، تھپکی دے کے کہنے لگا بیٹا اگر یہ پیالہ ایسے دیتا یہیں تڑپ کے مر جاتے ہیں. بیٹا یہ پیالہ اگر ایسی دیتا نا یہیں تڑپ کے مر جاتے ہیں. ایک دم پانی ڈال رہے تھے، یہ تمہیں بھوسے کی وجہ سے چسکی چسکی پانی میں نے دیا ہے، یہ میرا تجربہ ہے. اور شادی مرگ کی بات بتاؤں، ایک صاحب تھے مجھے، ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، بڑے پرانے گھاگ آدمی تھے. وہ کہتے تھے جس سے دشمنی کرنی ہو اس کو سیاست کروا دو، پرانی گاڑی دے دو، نشہ پہ لگا دو، دشمنی کرنی ہو نا اس کو سیاست پہ لگا دو، اور جس سے دشمنی کرنی ہو اس کو نشے پہ لگا دو، اور جس سے دشمنی کرنی ہو اس کو پرانی گاڑی دے دو. ان کے تجربے تھے اپنے. چودھری صاحب جو ہیں کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک عام کاشتکار تھا ہنستا ہوا آ رہا، ہاں کہ ایسے زور سے ملا چودھری صاحب، کیا میں کو خیریت تو ہے؟ کہہ رہے میری زمین غلہ منڈی میں آ گئی ہے، یعنی غلہ منڈی شہر کے اندر سے شفٹ ہو کے باہر نکل آئی ہے، اور میری زمین غلہ منڈی میں آ گئی ہے، اور میری زمین کی قیمت یوں ایک دم بڑھ گئی. کہہ رہے یہ یوں ایک دم کہاں نا، میں کہا اللہ خیر کرے بچ جائے بندہ. اور صبح اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں بندے کا جنازہ ہے، میری زمین غلہ منڈی میں آ گئی ہے، اور یوں ایک دم. کہہ رہے ہیں کہ میرے چودھری صاحب نے بتایا، ارے یوں ایک دم ہوئی بھائی، یوں ہی کہا نا، خوشی سے مر گیا. کہنے لگا دوست ہے تو، ایک دم تجھے یہ مال دکھاتا مر جاتا، دوست سے اپنے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھتا. یہ مکان بھی تیرا ہے، یہ محل بھی تیرا ہے، اور محل تو محل تھا پھر. اور ایک وقت کہنے لگے وہ آیا، اب سنے ذرا، وقت ہے تلک الایام نداولہا بین الناس، یہ عروج و زوال کی کہانی سنے. جعفر کہنے لگا تھا میں جیل میں، بادشاہ ناراض ہو گیا، وزیر اعظم سے اسیر اعظم بن گیا، قید میں چلا گیا، جیل میں تھا. کئی دنوں سے گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا، جیل کی بوسیدہ اور باسی غذائیں کھا کھا کے تھک گیا تھا. جیل کا جو وارڈن تھا، نگران تھا، جانتا تو تھا یہ وزیر اعظم تھا پر وہ بادشاہ کے حکم سے، اس سے آپس میں معاملہ کر کے طے یہ ہوا کہ مجھے لکڑیاں بھی دے گا، ہنڈیاں بھی دے گا، گوشت بھی دے گا، مرچ مسالہ بھی دے گا، سب کچھ دے گا، میں پکانے کا فن جانتا ہوں، بہت بڑا کک ہوں، دل چاہتا ہے آج گوشت پکاؤں اور بیٹھ کے خود کھاؤں۔ جیل میں یہ چیزیں کیسے ممکن، پر اس نے ممکن بنا دی، جیسے آج ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے، اس نے ممکن بنا دی، لکڑیاں بھی آ گئیں، دیگچی بھی آ گئی، گوشت بھی، مرچ مسالہ جو لوازمات تھے۔ کہنے لگے میں جس وقت جعفر کہنے لگا، جعفر، اوہ جعفر برمکی، عباسی خاندان کا ایک بہت بڑا عظیم انسان تھا، عباسی دور کا، بنو امیہ کے پاس عباسی دور آیا ہے، عباسی دور، بنو امیہ 96 سال رہا ہے، عباسی کئی سو سال رہے ہیں، بنو امیہ کے 19 فرمانروا تھے، عباسیوں کے زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے، خیر یہ کہ علیحدہ تاریخ ہے۔ کہنے لگے جب آگ جلانے کے لیے میں پھونکے مار رہا تھا تو میری داڑھی زمین کو چھو رہی تھی اور میری داڑھی کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا، اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرے دسترخوان سے روز 600-700-800 بندے آم کھاتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جتنے بندے بیٹھے ہوتے تھے ان سب کو ایک ایک اشرفیوں کا تھیلی دیتا تھا، سب کو، مالدار ہے یا غریب ہے، دے دو، اتنا مال تھا، اتنا مال تھا۔ آج عالم میرا یہ ہے کہ میں یہ پھونکے مار رہا ہوں اور میری داڑھی کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے، آگ جل نہیں رہی، حتیٰ کہ آگ جلی، پھونکے مارتے مارتے ہنڈیا پکی، اور ہنڈیا پکنے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے سالن کو تیار کیا اور تشتری میں ڈال کے اٹھا کے لے جا رہا تھا، ایک دم میں پھسلا اور تشتری گری اور سالن ایسا جیل کے اندر کی کوٹھڑی میں پھیل گیا، اور میں حسرت سے دیکھ رہا تھا، اور میں اتنا وہ گندا ہو چکا تھا کہ میں اٹھا کے کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا کہ مجھے ایک وقت وہ یاد ہے، ایک حسرت کا یہ وقت یاد ہے، اور پھر اندر جو آواز آئی، اب موتی دینے لگاؤں اس سارے واقعے کے ساتھ، اب موتی دینے لگاؤں، کہہ رہے اندر آواز آئی کہ میں نے اصل میں اللہ سے دولت، بخت، چیزیں مانگی تھیں، پر اللہ سے، اللہ کے خزانوں سے، اعمال کے ذریعے برکت اور راحت اور رحمت نہیں مانگی تھی، اگر میں برکت مانگ لیتا آج میرے ساتھ یہ کیفیت نہ ہوتی، اور یہ برکت اور بخت، یہ چیزیں یہ رکھی ہیں اللہ جل شانہ نے اپنے نام کی تاثیر میں، اپنے نام کی طاقت میں، اور یہ تو دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ربنا حبلنا من ازواجنا، اور یہ ایک ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دونوں دعائیں اپنی فرض نماز کی التحیات میں پڑھیں، اور یہ ربنا حبلنا تو گھریلو جھگڑوں کا آخری علاج ہے، میاں بیوی کی جو جھگڑے، بچوں کے جھگڑے، نفرتیں، اس کا آخری علاج ہے، عجیب علاج ہے اس کا، بہت کمال کا علاج ہے۔ بخت چاہیے بولیں، یہ نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے یا آپ کی نسلوں کو بھی چاہیے؟ انشاءاللہ چاہیے، تھوڑا یا زیادہ ہیں؟ بہت زیادہ، کتنا زیادہ؟ میں چھوٹا سا تھا تو میں، کوئی مجھے مارتا تھا تو نا، ابا جی مجھے کہتے تھے کتنا مارا، میں نے کہا ابا جی اتنا مارا تھا مجھے، ایک دم میں نے کہا ابا جی اتنا مارا ہے مجھے، تو اتنا چاہیے یا اتنا زیادہ چاہیے؟ خیال کرنا، ادھر بندے بیٹھے ہیں، ہاتھ، بندوں کو ہاتھ نہ لگ جائے، بندے ڈر نہ جائیں، بےچارے کیا پریشانی ہو گئی۔ گھر میں فنکشن تھا تو مہمان وغیرہ سارے آئے ہوئے تھے، تو اچانک ایک جن بھوت آ گیا گھر میں، بہت شور شرابہ، کوہرام مچ گیا، چیخیں شروع ہو گئیں، بےچارے بھوت تھا ایسا کوئی خبیص قسم کا، وہ چاہتا ہی نہیں تھا، وہ جن آ گیا گھر میں، بھوت آ گیا، جاتا ہی نہیں تھا، بہت کچھ کیا، بہت کچھ کرا، آخر ایک درویش کو بلایا اور اس نے کہا جی فوراً سارے جتنی خواتین ہیں ساری وضو کریں، اور جب خواتین وضو کر کے آئیں تو پھر بھوت کی چیخیں تھیں، کہ اصلی چہرہ سامنے آ گیا تھا، میک اپ اتر گیا تھا، ڈینٹ مینٹ سارے ختم ہو گئے تھے. تو میری یہ درخواست یہ ہے، اللہ کے خزانوں سے میں آج میں نے ایک لفظ کہا ہے آپ کو، جتنے بھی گدی نشین ہیں یہ سب پینشن کھا رہے ہیں. پینشن کیا کھا رہے ہیں؟ پینشن کھا رہے ہیں جتنے بھی گدی نشین ہیں. اور میں نے آپ کو اپنے بڑوں کی غالباً 1914 یا 17 یا کس ڈیٹ میں، مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، 1920 سے نیچے ہے، یہ یقین ہے 1920 سے نیچے ہے، 1920 سے نیچے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی تاثیر یہ ہے. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، مجرب المجرب ہے، اکسیر ہے، بے خطا ہے. قیامت تک جب سب فقر فاقہ آ جائے گا، غربت آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی، مال دینے والے خود لینے والے بن جائیں گے. سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے اور میں بہت پریشان ہوں، دل سے پریشان. مانگا کریں مولا سعودی عرب کے حالات بہتر کر دیں، مانگا کریں اللہ عالم اسلام کے جتنے مسلمان ہیں سب کو دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا، اللہ سے مانگا کریں. وہ وقت آئے گا جب دینے والے لینے والے بن جائیں گے، اس وقت میں جو چیز کام آئے گی وہ صرف اللہ کا نام کام آئے گا. حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے، سن لینا میری بات کو غور سے ذرا، جب دجال کے فتنے میں مسلمان ایمان والا چھپ جائے گا اور اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا، قرآن کے حرف اٹھ جائیں گے اور اسے ایک لفظ کا پتہ ہوگا، اللہ، بس ایک پتہ ہوگا. فرمایا پھر جب اللہ کا نام لے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا نام لے گا پیاس بچ جائے گی، اللہ کا نام لے گا ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اللہ کا نام لے گا اس کے کام بن جائیں گے. اللہ کا نام دجالی فتنوں کا حل ہے. آج جدالی فتنوں کے خد و خال، اس کے نیٹ ورک اور اس کا نظام حدیث کے مطابق سامنے آ چکا ہے. جو احادیث میں نشانیاں آئی تھی دجال کی، وہ ساری کی ساری سامنے آ گئی ہیں. عقل مند اور بصیرت رکھنے والے اور بصارت رکھنے والے لوگوں نے اس کو پڑھ لیا ہے اور اس کو پرکھ لیا ہے اور اس کو جان لیا ہے. آج اللہ اللہ ہی کام آئے گا. ہماری ضرورتیں، میں کہتا ہوں محنت ساری کریں، کوشش کریں، رزق حلال کے سارے سورسز، سارے ذرائع 100% اختیار کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ جوان مسجد میں، کہنا کون ہو؟ نانو متوکلین، ہم متوکل لوگ ہیں. متوکل ہیں یہی؟ اچھا، درہ جو رکھا طبیعت ان کی ٹھیک کر دی، کرے چلو نکلو یہاں سے، جاؤ محنت کرو، مسجد میں بیٹھے ہو. وہ تو کہتے واہ سبحان اللہ، مسجد میں بیٹھ کے اور چلا کر، نہیں، نکلو یہاں سے، جاؤ جا کے محنت کرو، جاؤ جا کے محنت کرو، جاؤ جا کے مزدوری کرو، پھر توکل کرو، مزدوری کرو، مزدوری کرو. میں آپ کو حضرات کو عرض کر رہا ہوں، رزق کی حلال کے سارے سورسز استعمال کریں، سارے ذرائع استعمال کریں، رزق کی حلال کے سارے ذرائع استعمال کریں. بس سارے ذرائع استعمال کر کے یاد رکھنا، دعا کا جو خانہ ہے نا اس کو بھولنا جائیے گا، ورنہ رزق منٹ میں ایسے لٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، نسلیں فقیر ہو جاتی ہیں، نسلیں تنگ دست ہو جاتی ہیں، اور نسلوں کے پاس کچھ نہیں بچتا، اور نسلیں حسرتیں لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. اگر محنت ہی سب کچھ تھی تو میں نے کہا نا کہ ہمارے گھر میں ایک خاتون کام خدمت کر دی، اس کا شوہر میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ہے. مجھے پتا چلا کہ وہ فوت ہو گیا، وہ زندگی میں فقیر اور غریب تھا، اور فقر اور غربت اور تنگ دستی میں چلتے چلتے یوں غربت اور تنگ دستی میں چلا گیا، اور یوں غربت اور تنگ دستی قبر میں ساتھ لے کے گیا. دیکھیں ہمارے بس میں خود کچھ نہیں ہے، لیکن جو آقا مدینے والے نے زندگی کی راہیں دی ہیں کہ اپنی ماننے والوں کو میرے مدینے والے نے فقیر غریب نہیں چھوڑا، جو راستے دی ہیں ان کو اختیار کر لیں، کون سا حرج ہے؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کر لیں، ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیں، مشکل ہے؟ بولے بتائیں تو صحیح، کوئی مشکل؟ گھر میں سلام کر کے ایک دفعہ سورت کل ہو اللہ، ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھنے سے اگر ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور رزق اتنا ملے جس سے ایمان بچ جائے، آج وہ دور ہے، اگر رزق نہ ہو تو ایمان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. ایمان کے بندہ سودے کر لیتا ہے، عزتوں کے سودے کرنا تو عام ہو گیا، ایمان کے سودے ہو چکے ہو رہے ہیں اس روٹی اور رزق کی وجہ سے، اس تنگ دستی کی وجہ سے، حالات کے کرائسس، حالات کی ان کمیوں کی وجہ سے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. تو اگر ایمان کے سودوں سے ہی بچ جائیں تو اور کیا چاہیے. اس لیے سورت کل ہو اللہ پڑھ لیں. چلو میں آپ کو اگر دنیا ہی بتا رہا ہوں تو اس لیے دنیا حاصل کر لیں کہ ایمان کا سودا نہ ہو جائے، کوئی ہماری ایمان کی بولی نہ لگائے. اور یہ ایمان چلو ذرہ ہے، ذرہ ہی لے کے قبر میں چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ذرہ ہی ختم ہو جائے. اور یہ ذرہ امید ہے کہ جس کے ایمان میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی، حدیث کے مطابق مفہوم ہے، آقا نے فرمایا مدینے والے نے، رائی کے ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ضرور بالضرور انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہی ذرہ ہی نہ ختم ہو جائے. اس لیے قل ھو اللہ پڑھ لیں. کون سی قل ھو اللہ میں دیر لگتی ہے؟ اور قل ھو اللہ پڑھنے کے لیے کہ وضو شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، خوشبو لگانا شرط نہیں ہے، مصلے پہ کھڑا ہونا شرط نہیں ہے، سعودی عرب کا ویزا لگوانا شرط نہیں ہے. کوئی شرط نہیں ہے کہ حج کے لیے عمرے کے لیے ویزا لگانا پڑتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے. یاد رکھیے گا، بخت کی تلاش لوگ کرتے ہیں اور مختلف انداز سے کرتے ہیں. مجھے ایک بندہ لے گیا بابل اوالی میں، اوالی میں کعب بن اشرف کے قلعے پہ، کہنے لگے یہاں خزانہ دفن ہے. کعب بن اشرف ایک شخص تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، بڑی زبردست خوشبوئیں لگاتا تھا. اس کا اپنا قلعہ تھا، اپنی نگری تھی، اپنی بادشاہت تھی. میرے آقا مدینے والے کو بہت ہی نعوذ باللہ سمانا گھٹیا زبان، اور اس نے عورتیں تھیں، کہتا تھا کہ ان کی جو ہے وہ خلاف اشعار کہو، یہ کہو، اس طرح کا اس کا ذہن تھا. قتل ہو گیا تو کعب بن اشرف کا قلعہ ابھی تک موجود ہے ٹوٹی حالت میں. مجھے کہنے لگا کہ یہ یہاں سے خزانہ ہے، سنیں آپ کو خزانہ نظر آ جاتا ہے. میں پتہ نہیں اس کو تجھے کس نے کہا مجھے خزانہ نظر آ جاتا ہے. میں نے کہا مجھے تو ابھی تک اپنی قبر ہی نظر نہیں آئی، تو کہہ رہے خزانے کی بات کرتا ہے. قبر نظر آ جاتی تو زندگی بدل جاتی، نقشے بدل جاتے. ہم وہاں کھڑے رہے. پھر کہنے لگے چلیں خیبر میں، وہاں خزانہ ہے. میں کہ چلو خیبر میں چلتے ہیں. ہم خیبر میں گئے، کہنے لگے وہاں سارے یہودی رہتے تھے، خیبر سارا یہودیوں کا تھا، تو وہاں بڑے خزانے ہیں، آپ کو خزانے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ. ہم پھر خیبر میں گئے. اب خیبر کا جو اصل پرانا شہر تھا جو آقا کے دور کا تھا وہ ویران ہے، اب نیا شہر آباد ہے. ہم اس ویران شہر میں گئے اوپر جا کے، جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، جو فاتح خیبر ہیں، اللہ نے ان کو جو طاقت دی تھی، خیبر کا دروازہ توڑ دیا. وہ واقعات ہیں سارے اور سچے واقعات ہیں. وہاں گئے. اب واپسی پہ ہم آ رہے تھے تو میں نے اسے ایک بات بتائی. میں نے کہا بابل اوالی گئے، وہاں کعب بن اشرف کے قلعے پہ گئے اور خیبر میں گئے، دونوں جگہ گئے، خزانہ تو ہمیں نہ ملا، خزانہ نہ ملا. اگر ملا تو ہم نے لیا نہیں، یہاں انگور کھٹے ہیں، بہرحال خزانہ نہ لیا. آ تجھے میں ایک خزانہ بتاتا ہوں. یہ بات میں بتا رہا ہوں غالباً 2000 یا 2001 کی. میں تجھے خزانہ بتاتا ہوں اور وہ اسی سال مجھے بندہ ملا ہے. سن لیں یہ موتی بھی سن لیں. مجھے ملا اور قدرتی ملا، اچانک ملا، اچانک ملا ایسے. میں ایک بندے کی تلاش میں جا رہا تھا تو اچانک مجھے ملا. میں نے تو نہیں پہچانا، اس نے مجھے پہچان لیا. آ کے ملا، بڑے ذوق سے، شوق سے، بڑی محبت سے ملا. اچھا میں نے کہا آپ خزانے والے ہیں، کہہ کا مارا زور سے. آقا کے روزہ تر کی طرف کہنے لگا بس رنگا گیا ہوں، جو آپ نے بتایا رنگا گیا ہوں. اور مجھے خود بھول گیا تھا میں نے کیا بتایا، مجھے بھول گیا تھا. اس میں بھی ایک واقعہ سناؤں. حکیم عبداللہ صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، نیک آدمی تھے، درویش تھے. وہ کہنے لگے کہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، اور یہ ان کے بیٹے عبد الوحید صاحب نے بتایا، وہ بھی درویش اللہ والے ہیں. اور کہنے لگا میرے پاس ایک بندہ آیا کہ مجھے کوئی ٹوٹکا دے دیں، چلو بنا کے میں بیچوں گا، کوئی گھر کا دال دلیا چلے گا. انہوں نے ایک نسخہ دے دیا کسی بیماری کا، اس نے بیچنا شروع کر دیا. جو استعمال کرتا تھا فائدہ ہوتا، وہ دوسرے کو بتاتا، کرتے کرتے اس کا گھر کا نظام چل پڑا اچھا خاصا. اب اچھا تمنگر ہو گیا، مالدار ہو گیا. پھر کوئی عرصے کے بعد آیا، وہ کہنے لگا حکیم صاحب کوئی ایک اور چیز دے دیں. فرمایا تجھے پہلے کیا دیا تھا؟ کہہ رہے کیوں بتاؤں. ان کو بھول گیا. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ کہنے لگا تجھے پہلے کیا دیا تھا جو تو دوسرا مانگتا ہے، جو جس سے تیرے دکانداری چلی، تیرا رسک چل پڑا. حکیم صاحب کہنے لگے رحمت اللہ علیہ، پہلے کیا دیا تھا؟ کہہ رہے کیوں بتاؤں. اب میں نے اس سے کہا میں نے تجھے وظیفہ کیا دیا تھا؟ مجھے تو بھول گیا، ملاقاتیں بہت زیادہ مخلوق خدا کی ہوتی رہتی ہیں، میں نے تجھے وظیفہ کیا دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا جب آپ گاڑی میں واپس آ رہے تھے، ہم خیبر سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے مجھے دیا تھا کہ ہر وقت باوضو رہ کر گھر میں داتے ہوئے کل ولا پڑھا کر. کہہ رہی یہ کل ولا اتنی پختہ ہو گئی ہے میری، اتنی پختہ ہو گئی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتا ہوں کل ولا منہ سے نکلنا شروع ہو جاتے، خود بخود کمپیوٹر. وہ بعض گاڑیوں میں ہے نا، گاڑی میں نے سعودی عرب میں دیکھا، میں نے کہا یہ اچھا انداز ہے، آپ بھی پتہ نہیں یہاں ملتا نہیں ملتا، یوں گاڑی میں گھماؤ تو گاڑی اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتی، پھر دعا پڑھنا شروع کر دیتی. یہ سافٹ ویئر یہاں ہے، خود بخود ٹیپ چلتی ہے نا گاڑی کے اندر، گاڑی کو سٹارٹ کرو تو خود بخود دعا چلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ والے یہ نہیں ہے آپ کے پاس، پاکستان میں نہیں ہے. کسی کو ہو تو مجھے دینا، میں نے اپنے لگانی ہے گاڑی میں، مجھے تو دے دینا، آپ جانو آپ کا کام جانو. اس میں یاد دہانی ہوتی ہے، یہ یاد سے دیجئے گا کس کے پاس ہے یہ سافٹ ویئر، یہ کس کے پاس یہ دعا ہے کسی کے پاس؟ چلو میں کوئی کمیشن تو کما لوں. ہاں وہ دینا ہے مجھے یاد سے. تو مجھے کہنے لگے آپ جب میں نے گوائی تھی نا، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ دونوں خزانے مجھے دکھا لیے، اب ایک خزانہ تجھے بتاؤں، ہر وقت باوضو رہا کر. ایک خزانہ مجبوری ہو اور بات ہے، ورنہ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں. مثلا میں اس دن ایک پیٹرول پمپ پہ میں نے تقاضا کیا، تو دیکھا تو اس کا نظام سارا گندا تھا، میں وضو کرنے لگا، میں نے کہا وضو کرتے کرتے کپڑے ہی برباد نہ کر دوں، میں نے وضو نہیں کیا. ہر وقت باوضو رہا کر ایک، اور دوسرا جب گھر میں داخل ہوا کر سلام کیا کر، اور سورۃ کل ولا. کہنے لگے آپ یہ دو چیزیں بتا کے گئے تھے، میں تمنگر ہو گیا، میری دعوت قبول کریں. میں نے کہا بس اللہ تجھے اور زیادہ عطا فرمائے. اور راستے میں ملا چھوڑ نہیں رہا تھا، کہنے مجھے بتایا آپ کو حضر الموت کی جو ہے، حضر الموت وہاں ایک مطبخ ہے، ایک یمنی کھانا ہے، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ خرید کے کھاتے ہیں، لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، آپ کو وہ کھلاؤں گا. میں نے کہا جا، لیکن یقین جانیے اس سارے سفر کا مجھے وہ موتی دے گیا، اور تجربوں کو شکل میں دے گیا، کہ کہنے لگا اللہ نے مجھے تبنگر کر دیا. جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں کیا پڑھتا ہوں؟ سلام کر کے سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں؟ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت تنگ دستی کا، اس نے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا، اور حضور نے فرمایا، یہ کنز الامال میں نے پڑھا، حضور نے فرمایا باوضو رہا کر، ہر وقت باوضو رہا کر. حتیٰ کہ ایک درویش کی بات میں نے سنی، ان کے ڈرائیور نے مجھے یہ بات بتائی، ان سے نہیں سنی، ان کے ڈرائیور نے بتائی کہ ایک بندہ ایک دفعہ آیا، کہنے لگا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آج تک تو آپ کو کاروبار کرتے نہیں دیکھا، آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا بھائی بس اللہ ہی مجھے پال رہا، اللہ ہی پالتا ہے. اس نے جب زیادہ اصرار کیا، زیادہ اس نے تقاضا کیا، تو فرمانے لگا بھائی میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ مجھے پال رہا ہے. لیکن کہتے اسے پھر بھی سمجھ نہ آئی. کیا سمجھ آنی تھی؟ یاد رکھیے گا، یہ جو وعدے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، وعدوں کے اوپر لاجک کی ضرورت نہیں، وعدوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، وعدوں کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، وعدوں کے لیے سمجھ، نہیں، وعدوں کے لیے عشق کی ضرورت ہے، بس عشق ہے قبول ہے، عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، احساس شعور ادراک میرا ساتھ دے نہ دے، وہ سچ ہے، حق ہے اور حق ہے، سچ ہے۔ تو وعدوں کو ایسے مانے، وعدوں کو ماننے کے لیے دلیل کہاں ہے، کس طرح ہے، کیسے ہے، وہ اسی میں اٹکا رہ جائے گا، اسی میں بھٹکا رہ جائے گا، اسی میں الجھا رہ جائے گا، کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ تو وقت اور بخت یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ جلد ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو وقت اور بخت کو ساتھ لینا ہے تو عرش والے کو ساتھ لینا ہوگا، عرش والے کے وعدوں کو ساتھ لینا ہوگا، عرش والا سچا، اس کے وعدے سچے، عرش والا سچا، اس کے وعدے سچے، اور سچوں کا سچا میرا رب ہے، اس کے وعدوں کو ساتھ لے کے جو چلے گا، دنیا آخرت کی عزتیں، دولتیں، خیریں اس کا ساتھ دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ سورت کل والا پڑھ لینا کوئی مشکل ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ ایک منٹ میں آپ کو میں سانپ والا گور بتاتا کہ سانپ تلاش کرو، سوری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہوں۔ آپ کو کہتا ایک سانپ ہوگا، ایسے دو سواری ہوں گی، جس کو مل جائے وہ جلائے، بس خزانے اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو میں پرانے کھنڈر کا جو کیڑا ڈبیا میں بند کرنا ہوتا ہے وہ بتا دیتا کہ پرانے کھنڈر میں ایک کیڑا ہے، چودھویں رات کی چاند جب ہوتا ہے جوبن پہ، جو پورن ماشی کو، وہ نکلتا ہے، اور اس وقت کیڑے نے سات چکر لگا کے پھر واپس اپنے بل میں چلے جانا ہوتا ہے، اس کو پکڑ لو، ڈبیا میں بند کرو، جس کے پاس ہوگا وہ ایسے جائے گا، پھر اس کے کباب لوگ کھائیں گے، اس کے تکے لوگ کھائیں گے، اس کا اسٹوڈنٹ چلے گا پھر۔ یہ کمال کرتے ہیں، کیڑا تو ہمیں چاہیے، ایسی چیز بتاؤں جو کاری کوئی نہ سکے، جو بتاتا نہیں رہتا۔ کہنے لگے شیر کی مونچھوں کے بال لے آئیں، دوائی بنا دوں گا۔ میں نے کہا ایک نسخہ میرے پاس بھی ہے جس کے اندر مگر مچھ کا پتا ڈالتا ہے، کس کی ضرورت ہے جب مگر مچھ، شیر خوشو خوشو سے بیٹھا ہوا ہے ایسے، بھائی جان السلام علیکم، ہاں بابا کیا حال، کہ آپ کی مونچھ کا ایک بال چاہیے، کہ بسم اللہ۔ اس نے کہا تھوڑی سی نا کان کی میل بھی چاہیے، انہوں نے ایسے کر لو، ایسے کر لو، اس نے کان کی میل لے لی، مونچھ کی بال ایسے تھوڑی سی یوں کھینچی، تھوڑی سی تکلیف تو ہی، اس نے ایسے ایسے مسل دیا۔ شیر نے کہا کوئی بات نہیں، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا۔ واہ بھائی واہ، شیر تھا کوئی، بلی ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہیں، وہ بلی جو شیر کی کاپی ہے وہ بھی ہاتھ نہیں لگا، فوٹ سٹیٹ ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اصل تو میرا اصل ہے۔ نہ بتاؤ لوگوں کو ایسی چیزیں، بتاؤ امت ویسی بیچاری، فرض نمازوں سے گئی، فرض نمازوں سے آخری فرض تھے، ایسی چیزیں امت کو بتائیں، امت کرے، پہلا قدم اٹھائے، اللہ کو آئے ترس، اللہ کو آئے رحم، اور اللہ اس کو تھام لے، اور اس کو اللہ دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں دے دے، ایسا قدم اٹھائیں۔ کیا خیال ہے؟ نہ اٹھائیں، ہے نہیں، ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ امت کو ایسی چیزیں دیں، ہلکی پھلکی چیزیں، لائٹ پولائٹ ایسی چیزیں دیں، کھیلتے کھیلتے جائیں، پہلے گیند پکڑا دیں، اس میں پیمپر ڈال دیں، تھوڑی سی روٹی ڈال دیں، بچے کو جو ہے پلے گروپ میں جا کے بلتا کھیلتا ہوا آ گیا، اما نے سینے سے لگا دیا، میرا بچہ جو ہے افسر بن گیا اور ایم اے کر لی۔ ایسے کھیلتے کھیلتے پھر ایک وقت آئے کہ کھوتے جتنا جو ہے اس کے گدے بیگ تھا اور بےچارا گھسیٹ کے جا رہا ہے، اتنا بڑا وزن بعد میں اٹھایا جاتا ہے، پہلے نہیں اٹھایا جاتا، ایسے نہیں ہوا۔ شراب تین جگہوں میں جا کے آخر حرام ہوا ہے، تین قسطوں میں امت کے اندر استعداد پیدا کی گئی، امت کے اندر استعداد پیدا کی گئی۔ تو پھر کیا خیال ہے، کل والا مشکل ہے؟ یہ دو دعائیں جن کو یاد نہیں، یاد تو کر لیں گے نا، اور جن کو یاد ہے وہ بھولیں گے نہیں۔ اچھا بالفرض بھول جائیں نماز کے بعد، نماز کے اندر کی نیت کر کے پڑھ لیں، عادت نہ بنائیے گا، نماز کے بعد نماز کی اندر کی نیت کر کے پڑھ لیں، شیطان کہے گا پڑھتا تو ویسے ہے، چلو اسی وقت یاد کرو، پڑھتا تو ویسے، چھوڑنے والا تو ہے نہیں، چلو یاد کرا دے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹھ کے دعا مانگیں گے، اور جو دعا اپنی جگہ بیٹھ کے مانگی جائے اس کی تاثیر اور ہوتی ہے۔ میری بات میں تو ختم نہیں ہوں گی، میں تو آپ کو ایسے چلاتا جاؤں گا۔ اچھا آپ بھی دیوانے پر چپ کر کے بیٹھ رہے، اٹھ جایا کرو، جائے اور بھی پھر بیٹھے رہتے ہیں، میری باتیں تو ختم نہیں، آتی تو مجھے یہ باتیں ہی ہیں. اللہ ان باتوں کو وجود دیتے ہیں، اللہ سے مانگا کریں، یا اللہ میں مخلوق ہوں، میری باتیں مخلوق ہیں، اللہ تو خالق ہے اور تیرا امر خالق ہے، تو ان باتوں کو وجود دیتے ہیں. اللہ وجود دے دے گا تو کام بن جائے گا، ورنہ باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ قبول کر لے گا تو پھر بڑی حیثیت ہے. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے. اگر قبول نہ کرے وہ کریم تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو بیٹھ کے دعا مانگیں گے اللہ سے. یہ ذکر خاص ایک خاص دعا ہے، اس کی قبولیت آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ذکر خاص جو ابھی بیٹھ کے کریں گے نا، اس کی قبولیت انوکھے راز ہیں، انوکھے راز ہیں. بے شمار لوگوں کی جادو جنات ٹوٹے، اولادوں کے مسئلے، رزق کے مسئلے، صحت کے مسئلے، عزت آبرو شان و شوکت وقار، تو یہ اب بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے اور دل کی گہرائیوں سے اندر کے درد کے ساتھ جواب کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے تھوڑے سے دو چار اعلانات ہیں، اس میں ذرا خاص توجہ کر لیجئے. ابھی انشاءاللہ ہمارا یہ سماعت سے اور گویائی سے محروم جو گنگے حضرات ہیں، ہمارا یہ لائیو ترجمہ ہو رہا ہے اور پورے ورلڈ میں نیٹ میں دیکھا جا رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. آپ حضرات اپنے علاقے کے جو گنگے حضرات ہیں، سماعت اور گویائی سے محروم ہیں، ان کو ضرور پیار محبت سے ہر جمعرات لایا کریں. یہ ہمارا حلقہ جو ہے لگا ہوا ہے اور ماشاءاللہ وہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کا ترجمہ نیٹ پہ بھی پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. اس کا مطالبہ ہوا تھا، اسی طرح میرا مطالبہ ہے، جس طرح لائیو گنگوں کا ترجمہ ہو رہا، اس طرح کوئی انگلش کا ترجمہ کرنے والا بندہ کوئی ایسا ہو جو ساتھ ساتھ انگلش میں میری بات کو ترجمہ کرتا جائے. پوری دنیا میں اس کا بہت زیادہ مطالبہ ہے، اس پہ بھی آپ حضرات توجہ فرمائیں، اور بہت زیادہ توجہ فرمائیں، بہت زیادہ. اور کراچی میں انشاءاللہ درس ہوگا 13 اکتوبر کو نماز جمعہ کے بعد، اور دوسرا درس ہوگا 15 اکتوبر کو 1 بجے سائما ٹاور میں. ہمارا جو اجتماع ہے روحانی، اس کے لیے ابھی سے نفل شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، روزے رکھنا شروع کر دیں. ضرور روزے رکھیں، مانگیں، دعائیں. پوری دنیا میں اللہ جہاں میری آواز پہنچا رہا کہ اللہ عافیت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اللہ ہمارے اجتماع کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور اس میں عافیت کے دروازے کھول دے. اللہ ہر شر ہر فتنے سے بچا. یہ اللہ سے مانگیں، ضرور شروع کر دیں نفل حاجت کے پڑھ کے، دعاؤں میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. اجتماع کے لیے ضرور مانگیں. مانگیں گے نا اجتماع انشاءاللہ. پہلا جو اجتماع کا حصہ ہے ہمارا، وہ یہیں تسبیح خانے میں ہوگا، صبح پنجاب، صبح بلوچستان اور بیرون ملک، جو پہلا حصہ ہے. اچھا، اس میں بستر بالکل نہ لائیں، ہلکا لائیں، بالکل بھی نہ لائیں، ہلکا لائیں کہ موسم میں ٹھنڈک نہیں ہوگی. بڑے بستر ہوتے ہیں، جگہ تھوڑی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. جو پہلا اجتماع ہے وہ 23 نومبر بروز جمعرات عصر سے شروع ہوگا، 26 نومبر بروز اتوار صبح دعا ہوگی. اور جو دوسرا اجتماع ہے وہ صبح سندھ، صبح سرحد اور آزاد کشمیر، یہ 30 نومبر بروز جمعرات سے شروع ہوگا، 3 دسمبر بروز اتوار صبح ختم ہوگا. اس میں اعظم کا دم جو ہے اسی اتوار کو انشاءاللہ نماز فجر سے بعد 2 گھنٹے تک، اس کے بعد گیٹ بند کر دیا جائے گا، صبح 6 سے 8 بجے تک اسی جمعرات کو دم ہوگا اس میں اعظم کا، اسی اتوار کو انشاءاللہ صبح. اور اسی کے بعد جو ہے جتنی بھی پوری دنیا میں خدمت کرنے والے ہیں ان کا مذاکرہ ہوگا، پورے ورلڈ میں آن لائن وہ چلے گا مذاکرہ. اور اسی ہی دن حلقہ کشف المحجوب ہوگا اور مراقبہ ہوگا، اسی ہی دن انشاءاللہ عشاء مغرب کے بعد، اسی دن احمد پور شرقیہ میں انشاءاللہ دم بھی ہوگا اور ساتھ ہدیہ بھی ہوگا تعویذ کا. اور وہاں بھی اگر آنے والے حضرات ہیں تو بستر ہمراہ لائیں. اور جن حضرات کو اپکری کی پوسٹیں نہیں ملتی، ہمارے فیس بک پیج پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں. درس کے بعد لنگر کا انتظام اوپر چھت پہ ہے، بعض حضرات باہر تشریف لے جاتے ہیں پھر لنگر ختم ہو جاتا ہے. ایک بات اور آ رہی ہے، لاہور والے لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں، جو نیا آنے والا ہے وہ مجالے مجوع میں بیٹھا رہتا ہے، جب جاتا ہے تو پھر کاما ہے، یا سائن اپ ایکسکلیمیشن ہے، یا ڈیش 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 ڈیش. لاہور والے کاریگر ہے نا، یہ اوپر جاتے ہیں لنگر کھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، تو کلندر ہیں، کول اندر ہے، اور بیچارے پردیسی ہوتے ہیں، انہیں پتا نہیں ہوتا، جب وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی لنگر تو ختم ہو گیا، استغفار کرتے ہوئے سو جاؤ. تو یہ پردیسیوں کا ذرا خیال رکھیں. رسالے کو کیبل پر پھیلانے کے لیے احباب اپنی خدمت میں توجہ کریں. اس کے لیے ضروری ہے جس کیبل میں نامعلوم کیا کیا چیزیں چلتی ہیں وہاں ابکری کا چلنا خیر کی دلیل ہے. اب آپ اس میں ضرور توجہ فرمائیں. اور حامیم لا ینصرون 313 بار، سارے نظام کا تحفظ کا تصور کر کے، میرا، میری نسلوں کا، میری ساتھیوں کا، اس سارے نظام کا تصور کر کے، اور یا حفیظ و یا سلام 1 تسبیح یا 11 بار ضرور پڑھا کریں. اور انٹرنیٹ تسبیح خانے اور موتی مسجد میں بعض مرد اور عورتیں مجھ سے اپنا کوئی رابطہ، نسبت، تعلق جوڑ کر عجیب و غریب باتیں پھیلاتی ہیں، اس میں احتیاط کریں. اور ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں وہ اپنی کیفیات، تجربات اور مشاہدات فیس بک، نیٹ، ای میل اور خط کے ذریعے ضرور لکھیں. یہاں خدمت اور عبادت دو چیزیں، اس کے لیے وقت گزاریں، خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے. تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں. ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات زندگیاں وقف کریں. یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفٹ، ہدیہ، بخشیش ہرگز نہ دیں. ایک دوسرے سوال نہ کریں. اور ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، امانت ہے. شجرا طیبہ، منتخب حدیث، آداب معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے، ضرور پڑھا کریں. اپنے موبائل پر فالو اپکری کا میسج ضرور لگائیں. اگر نہیں ہے تو ساتھ بیٹھے کسی بندے سے میسج لگائیں، فری میسج ہے. اپنے ہی جوتے استعمال کریں. ابھی مجمع جب ٹوٹے گا تو اپنی جیبوں، موبائلوں کی خود حفاظت کریں، کہیں ہماری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. اور جوتوں کی بھی، موٹر سائیکل کی پارکنگ اور گاڑیوں کی پارکنگ احتیاط کریں، سوسائٹی کے اندر نہ لگائیں. مسلم، غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں. اور گلی میں، راستوں میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں. رسالے اور درس کو مختلف زبانوں میں ترجمے کے لیے پوری دنیا کے مخلصین اور زیادہ متوجہ ہوں. اور آخری چیز کہ اپنی خاص دعائیں بیٹھے بیٹھے بھی کرتے رہا کریں. اور تسبیح خانے میں آنے والے اور رات قیام کرنے والے اپنا حسب موسم بستر یہاں ضرور لایا کریں. پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بستر دیں، اور ہمارے پاس اتنے بڑے مجمع کے لیے بستر نہیں ہوتا، پھر ناراض ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حاضر ہوا کریں، تسبیح خانے سے رابطہ رکھا کریں. اللہ ہماری نسبتوں کو جوڑے رکھے. اب بیٹھ کے دعا کا وقت ہے، خاص قیمتی وقت ہے. گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے اس کو اللہ سے مانگیں گے. سبحان اللہ،
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذل قوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، اخلاص دے دے، اخلاص دے دے، ہدایت دے دے، برکت اور عافیت دے دے. بن مانگے عطا فرما، دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما. ذلت، علت اور قلت سے بچا، ذلت، علت اور قلت سے بچا. مولا ہمارے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ لے، رحم سے دیکھ لے، کرم سے دیکھ لے. اپنی شفقت کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو وسیع فرما. ہمارے مولا چہروں کو نہ دیکھ، ہمارے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہمارے بولے اور کھوکھلے بولوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ اور اپنے فضل کو دیکھ. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، سدا بن مانگے عطا فرما. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما. سخیہ کا تو کریم ہے، کرم کے دروازے کھول دے، رحم کے دروازے کھول دے. یا اللہ اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے، ذلت کی موت سے بچا، ذلت کی قبر سے بچا، ذلت والے چہروں سے بچا، قیامت کی دنیا ذلت سے بچا، دنیا کی ذلتوں سے بچا۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری ضرورت کو قدم قدم پہ شفقت کے ساتھ پورا فرما۔ آزمائشوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، عافیتوں کو متوجہ فرما، عافیتوں کو متوجہ فرما، بس عافیتوں کو متوجہ فرما، ہر آزمائش سے بچا، فقر اور غربت کی زندگی سے نکال کے مولا تمنگری کی زندگی عطا فرما، رزق حلال کے دروازے کھول، حرام کی راہیں بند فرما، حرام کے راستے بند فرما، حرام کی زندگی سے نجات عطا فرما۔ الہی تو کریم ہے، کرم کو متوجہ فرما، تو رحیم ہے، رحمت کو متوجہ فرما، کسی رونے والے کی آنکھ کے آنسو گرنے سے پہلے پہلے مولا ہماری ضرورتیں پوری کر دیں، ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ مخلصین کا مجمع مولا دور پرے سے اکٹھا ہے، تجھے مانگنے آیا ہے، تجھ سے مانگنے آیا ہے، اور اب مجبور ہو کے مانگنے آیا ہے۔ ہر ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اور ہر آنکھ مولا بھیگی ہوئی ہے، اور ہر دل آس امید لگائے بیٹھا ہے۔ تو نہیں دے گا تو کون دے گا آقا، اگر کسی اور دروازے پہ جاتے ہیں تو مشرک بن جاتے ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کسی سے مانگے مولا، اگر تو نے دھتکار دیا ہمارا اور کون ہے مولا۔ دنیا میں تو کسی کے دروازے پہ چلے جائیں گے، دو چار دن روٹی کے ٹکڑے ڈال دے گا، اگر تو نے دروازہ بند کر دیا پھر کس کے دروازے پہ جائیں گے۔ سخی آقا ہمارے لیے اگر دروازہ بند بھی ہے تو کھول دے، کسی پردیسی کی آہ کی وجہ سے یہاں مولا بہت پردیسی آتے ہیں، دکھیارے آتے ہیں، غم کے مارے آتے ہیں، مشکلوں کے مارے آتے ہیں، ایسی ایسی بیٹیاں آتی ہیں جن کی جھولیاں خالی ہیں، مولا عرش پہ دیکھتی ہیں، دوسروں کے مسکراتے بچے دیکھتی ہیں، ان کا کلیجہ مولا چر جاتا ہے، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تیری تقدیر ہے سخیا، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بچے اتنے کافی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایک ایک بچے کو ترستے ہیں۔ واہ سخی، تیری بے نیازیاں تیری ادائیں، ہمیں تجھ سے کوئی شکوا نہیں آقا، تیری تقسیم ہے، جس کو تو جیسے دے تو کر سکتا ہے، تو بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، قیدیوں کو خلاصی دے دے، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضے دور کر دے، ذلتوں میں جو ڈوبے ہیں ان کو عزتیں دے دے، عزتیں دے دے، ہماری جان مال کی عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اجتماع سر پہ ہے مولا، اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، عافیت عافیت عطا فرما، اور یا اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ مولا میری زندگی میں، میری موت میں تسبیح خانے کو آباد و شاد فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ ان قریب تو مولا رخصت ہونا ہے، آنکھیں تو بند ہو جانی ہیں، پر سخی آقا اس تسبیح خانے کو اجاڑ ہونے سے بچا، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اس کو وسعت دائیں بائیں سے عطا فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ آج جو تسبیح خانے میں آئے بیٹھے ہیں ان سب کو، جو آئندہ آئے تھے ان سب کو، جو پہلے آئے ہیں جو ان سب کو، اور پوری دنیا میں جہاں آواز پہنچنی سب کو مولا اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، برکت میں ڈھانپ لے، عافیت میں ڈھانپ لے، اور ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم۔
جی کون بتائے گا؟ بتائیے. جی ہاں جی ادھر تشریف لے آئیں, جو بتانے والے حضرات ادھر تشریف لے آئیں. جی بتائیے.
السلام علیکم. حضرت صاحب میری والدہ کافی ضعیف ہے اور ان کو ہرنیا کا مسئلہ تھا اور ناف باہر نکل آتی تھی, تو میں نے درس میں سنا تھا حروف تہجی کا, تو اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا اور میں نے نا ان کو حروف تہجی کاغذ پہ لکھ کے نا دی اور ان کو کہا کہ آپ باندھ لیں اپنی ناف پہ, تو انہوں نے اپنی ناف کے اوپر باندھ لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کا مسئلہ جو ہے نا بالکل ختم ہو گیا, ٹھیک ہو گیا.
حروف تہجی ناف میں باندھ لیا. 29 ہیں کتنے ہیں جی؟
29.
جی ٹھیک. اور بتائیں, اور کون بتائے گا جی؟
السلام علیکم. میرے کسی جاننے والے کے پاس 5 کلو چرس تھی, تو پولیس کو اس چیز کی خبر تھی کہ ان کے پاس ہے, لیکن پولیس کے آنے سے پہلے وہ چیز چھپا دی گئی تھی, لیکن پھر بھی پولیس نے انہیں پکڑ لیا تھا. تو میں نے ان سب کو اور گھر والوں کو بتایا تھا کہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھیں, افا حسبتم والی, تو انہوں نے پڑھی اور ٹھیک ٹھاک پڑھی تھی, تو ماشاءاللہ اس سے یہ ہوا کہ 5 کلو تو نہیں ان کے اوپر الزام آیا, 1000 تو کچھ اوپر آ گیا تھا, تو جس سے کافی ریلیکسیشن انہیں ملی.
ان کو توبہ کی آپ نے نہیں کہا؟
وہ سنتے ہی نہیں ہیں.
تو یہ ان کو کہتے ہیں توبہ کریں کہ 5 کلو جو ہے یہ زہریلی چیز ہے, تو ان کو تو توبہ پہ لگانا تھا.
میں تو کہہ سکتا ہوں لیکن وہ آگے سے سنتے ہی نہیں ہیں, وہ اگلی دلیلیں دیں گے اپنی.
توبہ پہ لگائیں, کیونکہ ہمارے لیے انسانیت کا احترام اور اس ملک کا احترام بہت لازم ہے. اس ملک کے قوانین کا احترام ہمارے لیے بہت لازم ہے. ہمارے جتنے بھی تسبیح خانے سے پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کا احترام کریں, یہ بھی دین ہے. اچھا جی اور بتائیں. ان کو بہرحال توبہ پہ لگائیں, آئندہ کے لیے توبہ کریں. دنیا کی عدالت سے چھوٹ جائیں گے, اللہ کی عدالت سے تو چھوٹنا ضروری ہے. اور بتائیں جی, اور کون بتائے گا؟
اور یہ کہ ایک عمل پڑا تھا, اگر نوکری نہ ملتی ہو یا کوئی رزق میں مسئلہ ہو, تو 41 دن چاول اور شکر والا ہم وزن لے کر انہیں روز کیڑوں کو ڈالنا ہے, کیڑے مکوڑوں کو. تو ابھی 2 ہفتے ہوئے تھے کہ ایک مجھے جاب ملی تھی, لیکن میں اس میں سیٹسفائی نہیں تھا, ٹھیک تھی وہ بھی, بہت دل مطمئن نہیں تھا وہاں پہ. میں نے چھوڑ دی اور عمل جاری رکھا, اور پھر الحمدللہ ایک اچھی جاب مل گئی تھی مجھے اسی دوران, اچھا ہوا تھا اس سے بھی. اور ساتھ میں پڑھتا گیا تھا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین, یہ پڑھتا رہتا تھا ساتھ.
جی بہت اچھا. ہاں جی اور کون بتائے گا؟
یہ حج کے ایام کے شروع کے بعد ہے کہ یہاں پہ درس ہوا ایک, تو اس درس میں حضرت نے بات بتائی تھی کہ جو قربانی کے 3 دن ہیں ان میں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی, تو اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہمیں جو حجاج ہوتے ہیں حج کرنے والے حاجی, ہمیں ان جو نیت ان کی ہوتی ہے اور ہمیں ان کی طرح رہنا چاہیے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں. تو 2-3 سال سے میرا قربانی کرنے کا بہت دل تھا, تو میں اس طرح ہی مسجد گیا ظہر کی نماز کے بعد, تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی اور دعا میں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ پاک کہ میں بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں, اور جو جس طریقے سے یعنی کہ میں نے درس میں سنی ہے بات, اور یا اللہ میرے دل کے اندر بھی اس طرح نیت ہے تو قبول کرنے والا ہے, تو اللہ سے اس طرح سے دعا کی. تو شام کے وقت ہی میرا دوست آیا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں مسجد میں نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا, میرا خود قربانی کرنے کو دل تھا کہ میں خود ان لوگوں کے ساتھ لگ کر جانور قربانی کروں. تو شام کے وقت میرا دوست آیا میرے پاس, اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ بھائی ایک ہمارے پاس حصہ باقی رہ گیا، اگر کسی نے ڈالنا ہو تو وہ ڈال لے. تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. اسی شام پھر جا کر میں نے اپنا حصہ جمع کروایا، اور حصے کے لیے ابھی میرے پاس تقریب پوری رقم بھی نہیں تھی، تو اس میرے دوست نے خود یہ اپنے منہ سے یہ بات کہہ دی جو اس کے علم میں نہیں تھی، کہ میرے پاس صرف اور صرف 5,000 ہیں. اس نے مجھے کہا کہ 5,000 آپ عید والے دن دے دینا، 5 ابھی دے دو، باقی میں بعد میں آپ سے لے لوں گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو بہت قبول کیا. اور دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی حضرت نے بتایا کہ رونے سے بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے، اگر رونا نہ آئے تو ہمیں رونے والی شکل ہی بنا لینی چاہیے اللہ قبول کرنے والے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل حسین، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا پچھلے یہ جو گزشتہ رمضان شریف گزرا ہے، اس میں جب جو پہلا رمضان المبارک تھا اس میں گرمی بہت شدید تھی، 50 سے اوپر ٹمپریچر تھا. تو ماشاءاللہ میں نے پہلے بھی اپنا ایک واقعہ حضرت جی سے شیئر کیا تھا کہ سورۃ النشرہ کی برکت سے میری پوری باڈی جو ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل گرمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا. لوڈ شیڈنگ تھی اور ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، بٹ میری باڈی پھر بھی بالکل ٹھنڈی تھی اور گرمی کا مجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا. اس کے علاوہ روحانی غسل سے ماشاءاللہ ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. تسبیح خانہ اور حضرت جی کی برکت سے جو جو نعمتیں ملی ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں برکت ہوئی، لڑائی جھگڑے ختم، نئی بائک ملی، لیپ ٹاپ ملا، چھوٹے بھائی کا آسٹریلیا کے لیے اللہ پاک نے اسٹڈی کے لیے بندوبست غیب سے فرمایا، اور جس کو سر میں درد ہو اس کو ہاتھ کی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے 7 دفعہ اس کے ماتھے پہ یا جہاں پہ سر میں درد ہو 7 دفعہ سٹار بنانے سے اس کا درد ختم ہو جاتا ہے. اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105،
7 دفعہ کیا کرتے
سٹار بنانے سے. اب کری رسالہ میں پڑھا تھا سٹار، جس جگہ پہ درد ہو سر میں. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، ایک میرا کلاس والا تھا اس کے پیٹ میں درد تھا، تو اس کے پیٹ پہ میں نے ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ یہ آیت ورد کی، تو اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرمائی. اور میرے سسٹر اور بھائی کا اللہ پاک نے غیب سے عمرہ کے لیے نظام فرمایا، اور ان کو عمرہ کی سعادت اللہ پاک نے غیب سے فرمائی. اس کے علاوہ نماز کی فکر ملی، قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی، بہت بری عادتوں سے چھٹکارا اللہ پاک نے نصیب فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور نہ کرنے پر افسوس. حضرت جی کی صحبت اور نیک لوگوں کی محفل. ایک طبی نسخہ ہے ہاضم خاص، کلمی شورا، جوخار، زیرہ سفید، 300 گرام، سینے میں جلن اور بدہضمی کے لیے. یہ روحانی پکی سے کافی جو ہے وہ، اگر گھر میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو کسی بھی حوالے سے روحانی پکی کھانے سے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے. اور روحانی جو سم والا دم والا صابن ہے اس سے جو ہے وہ شفا ملتی ہے. اور مسنون اعمال زندگی میں آئے، مسنون دعاؤں کا ذکر، جو بھی حضرت جی اعمال فرماتے ہیں جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے وہ اعمال جو ہے وہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. اور جو بھی ابکری سے اور حضرت جی سے ملتا ہے وہ لوگوں میں اللہ پاک بانٹنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. جو اعمال چھپے ہوئے ملتے ہیں اور ابکری رسالہ حسب توفیق وہ بانٹنا. اور اذان و عرفہ حسبتم، جس کو گھر میں مطلب کہ طبیعت خراب ہو ان کے کانوں میں پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے. اور قرضہ تھا بڑے بھائی پہ تقریباً 17-18 لاکھ کا. تسبیح خانہ میں آنے کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے ان سارے قرضوں سے اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی ہے. جزاک اللہ.
السلام علیکم. وہ ایک عقیدی سالے میں پہلے چھپا تھا کہ اگر کسی کو شراب چھوڑنے کا اگر کوئی عمل ہو تو وہ بتا دے، تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ آدمی جس کو یہ عادت ہے وہ 25 آدمی کو دعوت دے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ٹھیک ہے جی، یہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعوت جو ہے وہ ایک گیند کی مانند ہے، اس کو دیوار پہ مارو واپس ہاتھ پہ آتی ہے. یعنی کہ جیسے ایک چوکی دار رات کو آواز لگاتا ہے کہ جاگتے رہنا جاگتے رہنا، اصل میں وہ لوگوں کو نہیں جگا رہا، وہ اپنے آپ کو جگا رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ روزانہ 25 آدمی کو دعوت دے، انشاءاللہ بشرطے کہ اس کی اپنی نیت ہو، انشاءاللہ اس کی عادت چھوٹ جائے گی.
السلام علیکم. یہ جمعہ کے دن نا وائف میری کے پیسے گم ہو گئے ہیں، تو میں سویا ہوا تھا، انہوں نے میرے کو اٹھایا کہ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا یار ابھی مسائل ربی کریم پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں پڑھ رہی ہوں. تو میں کہا مجھے سونے دو، میں اٹھوں گا ان شاء اللہ مل جائیں گے. تو میں اٹھ کے نفل پڑھے دو، اور اس کے بعد یار ابھی مسائل ربی کریم پڑھے. جس آدمی بھی شک تھا اوپر کاریگر کام کرتے تھے، ان کے اوپر جا کے میں نے پھونک ماری. میں نے کہا السلام علیکم، آپ کو کوئی چیز ملی ہے؟ کہتے ہاں جی ملی ہے. انہوں نے اسی ٹائم مجھے دے دیا. تو اس کے بعد میں شاپ پر آ گیا، تو 12 بجے میں نے ایک پارٹی سے پیسے لینے تھے بنگورا کی، پٹھان تھا وہ. میں نے کہا خان صاحب پیسے دو. وہ کہتا ہے یار پیسے کو چھوڑو، مجھ کو ایمرجنسی ہو گیا. میں کیا ایمرجنسی ہو گیا، پیسے دو تو مجھے. کہتا ہے میرا بچہ گم ہو گیا. میں کتنا بڑا بچہ، کہتا 2 سال کا بچہ میرا. تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا آپ نا یار بھی مسائے ربی کریم پڑھے، اور ان شاء اللہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کا بچہ مل جائے گا. وہ پٹھان تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی کبھی بسم اللہ آگے کر رہا ہے کبھی یار ابھی موسیٰ آگے کر رہا ہے. خیر وہ پہلی اذان ہوئی جمعہ کی، میں مسجد میں گیا، 2 نفل پڑھے، اور میں نے اس کا ورد کیا ربی موسیٰ ربی کریم. میں کہا اللہ اس کے بچے کو ملا دے. میں نماز پڑھ کے آیا تو اس کا فون آیا کہ رہا اللہ تعالیٰ نے میرا بچہ ملوا دیا. الحمدللہ یہ سب تسبیح کہنے کی برکت اور مرشد کی دعائیں.
جی ان شاء اللہ آئندہ پھر اللہ برکت ہوتا.